أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا صلى الله عليه محمد وعلى محمد آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید ذکی حسن کاظمی مرحومہ زبیدہ خاتون مرحوم سید علی حسین جعفری مرحومہ سیدہ بسم اللہ بیگم اور ان سب کی مرحوم اولادیں اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجیے ایک محمد وعلی محمد اس سے بہتر انداز میں مل کر ایک بلند آواز سے شرع لکم من الدین اللہ نے آپ کے لیے دین کے راستے کو متعین کر دیا اس کا تعین کر دیا گیا یہ دین کا راستہ ہے ما وصى به نوحا یہ وہی راستہ ہے جس کی وصیت جناب نوح کو یعنی نوح پیغمبر کو کی گئی والذی اوحینا الیک اور یہی وہ راستہ ہے اے حبیب جس کی وحی آپ کی طرف کی گئی پہلی شریعت شریعت نوح اور آخری شریعت شریعت محمدی لہذا ترتیب یہاں پہ پہلے اور آخر کی مرتبے کے لحاظ سے ہے شرع لکم من الدین آپ کے لیے یہ شریعت کا راستہ بیان کر دیا گیا متعین کر دیا گیا یہی راستے کی وصیت کی تھی جناب نوح کو اور یہی آپ پر اختتام اب درمیان میں کیونکہ شریعت ابراہیم شریعت موسیٰ شریعت عیسیٰ بھی ہے لہذا اول اور آخر کے حساب سے پہلے ذکر کیا گیا ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک اول اور آخر کا درمیان میں پھر وہ ترتیب آخر میں لائے گی درجہ بندی کے لحاظ سے اول اور آخر کو پہلے رکھا گیا پھر بعد وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کیا وصیت کی کیا دین کا راستہ ان اقیم الدین اس دین کو قائم رکھنا اس دین پر قائم رہنا کوئی رہے نہ رہے آپ سب کو یہ وصیت ہے کہ دین پر قائم رہیے ولا تتفرقوا اور اس میں تفرقہ ایجاد نہ ہونے دے یوں کہیے ظاہر انبیاء تو نہیں کر سکتے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر 124,000 انبیاء کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا یہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اگر 124,000 انبیاء کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیوں اختلاف نہیں ہوگا مقصد ایک ہے ہدف ایک ہے راستہ ایک ہے اور نہ کوئی جاہ و حشم درمیان میں ہے نہ کوئی منصب درمیان میں ہے نہ کوئی اونچ نیچ درمیان میں ہے کیونکہ ہدف ایک ہے اللہ کی طرف سے سب ایک ہدف پہ جب اکٹھا ہو تو اختلاف اس میں پیدا نہیں ہوتا ہاں راستہ الگ الگ جیسے انبیاء کا جو نبی جس معاشرے میں آیا تو وہاں کے حساب سے اس نے تعلیم و تربیت کی نا اب وہ ایک سوال جو تھا اس کا جواب دیتے چلے جائیں پرسوں جو اٹھایا تھا کہ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اللہ کے پیغمبر ہیں نا اللہ کے رسول ہیں جناب موسیٰ مبعوث ہوئے اللہ کے پیغمبر ہیں صاحب شریعت ہیں دونوں تو عرب میں رہنے والوں پر ان کو بھی عیسائی ہونا چاہیے تھا نا جو اجداد پیغمبر تھے یا انہیں کلیمی ہونا چاہیے تھا یعنی موسوی ہونا چاہیے تھا جناب موسیٰ کا ماننے والا یا جناب عیسیٰ کا ماننے والا تو یہ جناب عیسیٰ پر ایمان کیوں نہیں لائے جناب عیسیٰ کے مذہب کو اختیار کیوں نہیں کیا جناب موسیٰ کے مذہب کو اختیار کیوں نہیں کیا ایک سوال ہے نا کہ بھائی جناب اسماعیل سے لے کر جناب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اب کیونکہ پہلے دن آپ سے وعدہ لے چکا ہوں کہ خشکی تری کی طرف مت جائیے گا اصل وہ چیز وہ ہے جو مطلب آپ تک پہنچانا مقصد ہے ان رمضان کی راتوں میں یہ مطلب آپ تک پہنچانا ضروری ہے تو 70,000 تقریباً لگ بھگ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اتنے انبیاء آئے جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں, اتنے سارے انبیاء آئے. اب یہ یہاں بھی تو تھے نا عرب میں, مکے میں دین ابراہیم پر تو لوگ تھے کہ نہیں تھے, پھر انہیں وہ دین کیوں نہیں اختیار کیا, یہ ایک سوال ہے. جناب عیسیٰ پر ایمان کیوں نہیں لائے, انجیل یہاں کیوں نہیں آئی, توریت زبور یہاں کیوں نہیں آئی؟ دیکھیے ایک جواب تو قرآن مجید نے جا بجا دیا, سمجھنے کی ضرورت ہے. تشریح ہم تھوڑا سا کر دیں گے. جہاں بھی پروردگار عالم نے اپنے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا, بیشتر جگہوں پہ پہلے یہ حکم دیا کہ سب انبیاء پر ایمان لاؤ اور ساری کتابوں پر بھی ایمان لاؤ. ایک آیت پیش کر دیتے ہیں باقی آپ قرآن مجید میں جا بجا تلاوت کرتے رہیں گے, آپ کو یہ چیزیں ملتی رہیں گی. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں ہیں, جتنے بھی انبیاء ہیں, ان سب پر ایمان لائے بغیر مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. مومن تو دور کی بات ہے. مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب پر ایمان لانا. پہلے تو مسئلہ حل کر دیا کہ بھائی سب پر ایمان لانا ہے, ایک پر نہیں, جتنے بھی پہلے گزر گئے جناب عیسیٰ تک, جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تمام صحیفے اور کتابیں سب اللہ کی طرف سے, پڑھو یا نہ پڑھو, قرآن پڑھنے کا حکم ہے. باقی کتابوں کو پڑھو نہ پڑھو مرضی تمہاری, تحقیق کے لیے پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو, مگر ایمان لانا واجب ہے, ضروری بھی نہیں, واجب ہے بھائی, واجب ہے ایمان لانا کتابوں پر بھی انبیاء پر. ایک جواب دے دی. دوسرا جواب سن لیجیے. ایک وقت میں کئی کئی انبیاء ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ تھے نا. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نبی, جناب اسماعیل علیہ السلام نبی, جناب اسحاق علیہ السلام ان کے صاحبزادے وہ بھی نبی, انہی کے زمانے میں شاید خالہ زاد بھائی یا ماموزاد بھائی, اختلاف ہے مجھ سے بحث نہیں, مگر کزن ان کے فرسٹ کزن جناب لوط علیہ السلام اسی زمانے میں موجود ہیں, ہے نا. اچھا وہ الگ ہیں, یہ الگ ہیں, یہ علاقہ الگ ہے, وہ علاقہ الگ ہے, کیونکہ 124,000 انبیاء کو مختلف قوموں میں بھیجا ہے نا. کوئی جگہ, کوئی قوم, جگہ نہیں, قوم کا لفظ ہے قرآن مجید میں کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف ہم نے نبی کو رسول کو نہ بھیجا ہو, ہر جگہ بھیجا. سب کی دعوت ایک ہے کہ اللہ ایک, اللہ کی طرف سب کو بلانا ہے, اللہ کی طرف وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے. لہٰذا ایک وقت میں بہت سارے انبیاء کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جناب ابراہیم پر ایمان لائے, جناب اسماعیل پر ایمان لاؤ, جناب اسماعیل کا پتہ چل گیا جن کو, جناب لوط کا ان کی قوم کو نہیں پتہ تو جناب لوط کو وہ نہیں جانتے ہیں, لیکن جناب ابراہیم کی دعوت بھی وہی ہے, اور جہاں جناب لوط ہیں وہاں ان کی دعوت بھی وہی ہے, جناب شعیب کی دعوت بھی وہی ہے, جناب یوشع بن نون کی دعوت بھی وہی ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی ہے, جناب ہارون علیہ السلام کی دعوت بھی ایک ہی وقت میں ہے نا, جناب زکریا علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہیں, جناب یحییٰ علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں, جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ہے نا, سب نبی دعوت کے حساب. حجاز کی سرزمین میں وہ دعوت آئے یا نہیں آئے, پہنچے یا نہ پہنچے, لیکن جو دین دین ابراہیمی ہے اس پر ایک گروہ قائم چلا آ رہا ہے. اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام حجاز کی سرزمین میں آتے تو آمنا و صدقنا ایک گروہ موجود تھا داد پیغمبر کا جو کہتا ہے ایمان لائے آپ اللہ کے رسول ہیں. جناب موسیٰ آتے, جناب یحییٰ آتے, جناب داؤد آتے, جناب زکریا آتے, جو بھی کیوں سب پر ایمان ہے نا, جناب ابراہیم پر ایمان ہے, جناب اسماعیل پر ایمان ہے, ایک ذریت میں ایک گروہ, سب نہیں, ایک گروہ ایسا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ تمام جتنے بھی ہیں یہ سب رسول اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. کتنوں کے نام ہمیں نہیں معلوم, تو کیا ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے؟ 124,000 میں سے کتنوں کے نام ہیں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ نکالیں گے تو 45 سے 50, اس سے زیادہ نام نہیں ملیں گے. ان میں بھی کچھ کے بارے میں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے, مثلاً جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں, خضر علیہ السلام کے بارے میں. اب یہ خضر اور خضر میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو ہمیشہ میں ایک وہ مصرع یاد رکھتا ہوں عالف کا کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے, تو خضر جو ہے وہ صحیح تلفظ ہے، اگرچہ کہ لوگ خضر بھی کہتے ہیں، غلط العام ہے، کوئی حرج نہیں جناب حضرت خضر علیہ السلام کہنے میں، لیکن خضر کا لفظ جو ہے اس کے لیے اسی لیے ضرب الامثال لائی جاتی ہے ہم سے کہ وہ جو ادبیات کے ماہر لوگ ہیں وہ تلفظ صحیح استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، بقی کو بقیہ کہہ دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں کہتے رہو، حالانکہ بقیہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، بقیہ ہے باقی سے، بقیہ کس سے ہے؟ باقی چیز جو ہے، بقیت اللہ یعنی اللہ نے جو باقی رکھا ہے. جنت البقی کو اگر مختصر کر کے کہیں گے تو کہیں گے بقی، کیا کہیں گے؟ بقی. اب وہ بعض کے میں نے کلام سنے وہ بقیہ بقیہ کرتے رہتے ہیں، بقیہ کوئی لفظ نہیں، بالکل غلط ہے بھائی، اور پڑھے لکھے آدمیوں سے میں نے سنا تو بقیہ کا لفظ، بقیہ لفظ جنت البقی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ آخر میں عین ہے. کیا ہے؟ عین، بقی. تو بقی تو کہا جا سکتا ہے، جنت البقی کو مختصر کر کے بقی تو کہا جا سکتا ہے، بقیہ بقیہ کوئی نہیں ہے، بقیہ ہے باقی سے، جیسے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اس لیے تلفظ دو چار لفظ جو مجھے آتے ہیں، ساری اردو تو مجھے بھی نہیں آتی، تو وہ ٹھیک کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ نئے لکھنے والوں کو اندازہ رہے کہ بھائی اردو جو اردو زبان میں لکھو تو اردو میں لکھو، ان میں چار پانچ قسم کی چیزیں تو شامل نہ کر دو. سلامات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، اب جیسے جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں نبی ہیں یا نہیں ہیں ہم نہیں معلوم، اللہ کے ولی ہیں اللہ کی طرف سے، جناب لقمان کے بارے میں نبی ہیں یا نہیں نہیں معلوم، تردید بھی نہیں کرتے، تردید بھی نہیں کر سکتے نا بھائی، نبی ہیں ٹھیک ہے قبول، ایمان لائے. تو ویسے کتنے ہیں روئے زمین پر کہ جن کو ہم نہیں جانتے، لہذا بس ہر سرزمین کے لیے ہی تھا کہ جناب عیسیٰ جب ایک جگہ تھے تو دوسری جگہ نہیں تھے، مشرق میں تھے تو مغرب میں نہیں تھے، مشرق میں تھے تو شمال میں نہیں تھے، مشرق میں تھے تو جنوب میں نہیں تھے، ایک جگہ کے لیے تھے نا، اس جگہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، اور ہر جگہ کی ہدایت کے لیے لوگ آتے رہے. بس یہی فرق ہے تمام انبیاء میں اور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. صلوات بھیجیے اور اگر اقبال کی زبان میں کہہ دیں تو یوں کہہ دیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمیں دارند تو تنہا داری. تمام انبیاء کے پاس جو صفات اور کمالات ہیں وہ سب تیرے پاس اکیلے تنہا موجود ہیں، لہذا آپ آئے ہیں کس کے لیے؟ بارہا عرض کیا، پھر تکرار آپ کے ذہنوں میں یاد دلا دوں کہ آپ کسی علاقے کے لیے تھوڑی آئے تھے، کسی ہر نبی آیا اپنی قوم کی طرف، مخصوص علاقہ، مخصوص جگہ، مخصوص زبان. لیکن پیغمبر ختم مرتبہ جب تشریف لائے ہیں تو کس کے لیے آئے ہیں؟ عالمین کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے، لہذا عالمین کو کلمہ پڑھنا ضروری ہے. جناب عیسیٰ کا جہاں تک پیغام پہنچا ان کے لیے ان کو ماننا ضروری، کلمہ پڑھنا ضروری. جناب موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تک پیغام پہنچا وہاں تک. اب کیونکہ پیغمبر کا پیغام پہنچا ہے عالمین تک، صرف انسانوں تک بھی نہیں، ورنہ سورہ جن قرآن مجید میں وجود نہ ہوتی کہ جنات کو بھی کلمہ پڑھنا پڑا نا، جنات کو بھی کلمہ پڑھنا پڑا، جن و انس، عالمین جو کچھ بھی ہیں، شجر حجر سب کو کلمہ پڑھنا پڑا، بادل کو سایہ بن کر چلنا پڑا، سنگ ریزوں کو کلمہ پڑھنا پڑا. سب لکھ دیتے ہیں سیرت والے، مانتے پھر بھی نہیں ہیں، سب خود لکھتے، سب لکھتے کہ سب. تو اب پتہ چل گیا کہ آپ جب رسول بن کے آئے تو عالمین کے لیے بن کے، عالمین نے جو کچھ بھی ہے سب کو، یعنی غیر اللہ سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، یہ ضروری تھا تھوڑا سا تشریح کر دینا آیت کے مطابق کیا مطلب ہے اس کا. اب آئیے آگے چلتے ہیں، کل ہم نے تشیع کے بارے میں جہاں تک امکان تھا ایک مجلس میں بات کر سکتے تھے وہ بات کر دی آپ کے سامنے، اگرچہ کہ اس پیشرہ بھی کبھی کراچی میں پڑھ دیا ہم نے تاریخ تشیع پہ، زندگی رہی موقع ملا تو انشاءاللہ ایک اشرہ یہاں بھی پڑھ دیں گے، اگر اللہ نے زندگی دی اور موقع ملا تو تاریخ فقہ جعفریہ بھی پورا اشرہ پڑھ دیں گے، مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا، مگر ایک کل جو پڑھ دی ہم نے اس میں کسی حد تک بات کو مکمل کیا کہ تشیع کب پیدا ہوا. تشیع ایک تو تشیع نہ کرے کہا کریں، پھر وہی میری مصیبت ہے، اپنے ابا سے میں نے سیکھا ہے کہ غلط لفظ پر ٹوکنا، اور آپ خود بھی برداشت کرتا ہوں کوئی میرا غلط لفظ پکڑ گیا تو ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ آپ نے میری اصلاح کر دی، اہل تشیع کرتے پھرتے ہیں لوگ, اور ہمارے لوگ بھی. او بھائی, وہ تشیع جنازہ الگ ہے. اس تشیع کا معنی ہے مشایعت کرنا, اسی لیے کہتے ہیں تشیع جنازہ, یعنی جنازے کی مشایعت کرنا, جنازے میں ساتھ چلنا. ہمارا نام ہے تشیع, اہل تشیع. اہل تشیع یعنی جو تشیع کرتے ہیں مولا کے باب میں, اپنی محبت کا اعلان کرتے ہیں, اپنی چاہت کا اعلان کرتے ہیں, جو ولایت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے اہل تشیع ہے. اہل تشیع نہیں ہے, وہ تشیع ہوتی ہے جنازے کی بھائی. حالانکہ اس کا نام بھی وہی ہوتا ہے کہ ساتھ چلنا, کیونکہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی معنی بعید, کوئی بہت ہی بکرات قسم کا انسان ہوگا تو وہ بہت ہی معنی بعید لے کر آ جائے گا. بعید معنی یعنی وہ دور کی کوڑی لے آئے گا. تو تشیع کے معنی بھی ہے ہوا کریں, لیکن ہم ہیں تشیع, جو تشیع کرتے ہیں علی کی محبت میں, یعنی ولایت کا اور محبت کا اظہار کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں اہل تشیع. تو تشیع کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. اب تشیع کی بنیاد تو میں نے بتا دی کب سے, جناب نوح سے سلسلہ شروع ہوگا اور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہی یہاں سے ہو گیا. اب کون سا فرقہ پیدا ہوا؟ باقی فرقوں کی باتیں تو زندگی نہیں کل پرسوں آتی رہیں گی. کون سا فرقہ جو اس کے مقابلے میں وجود میں آیا؟ تو پہلے ایک تمہیدی جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پھر اس کی تشریح اور اس کی تفصیل بیان کروں گا. سب سے پہلے جو گروہ وجود میں آیا اس کا نام ہے خوارج. کیا نام ہے؟ خوارج. آپ کہیں گے نہیں خوارج تو صفین کے بعد میں وجود میں آئے. نہیں, ہم بتاتے ہیں آپ کو, آج بتاتے ہیں کہ ہوا کیا. اور بصیرت, ائمہ طاہرین کی بصیرت کہ قربانیاں دیتے چلے گئے صرف اس بات کے لیے کہ تفرقہ نہ پڑے, جو کہ پڑا بعد میں. لیکن ائمہ طاہرین کی, اب بتا رہا ہوں قربانیوں کی وجوہات کیا تھیں, کیوں. قرآن مجید کی وہ آیت بالکل سامنے ہے ہمارے, ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو واضح نشانیاں دلیلیں آنے کے باوجود تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور اختلاف پیدا کرتے ہیں. نشانیاں آ گئی اس کے باوجود, دلیل قائم ہو گئی اس کے باوجود, تو بنی نجران کے عیسائی اچھے تھے کہ مباہلے سے بھاگ گئے. سامنے بینہ آ گئی نا, سامنے بینات آ گئی, بھاگ گئے چھوڑ کے. یہ دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی, کم از کم عیسائیوں سے سبق لے لیا ہوتا, نصرانیوں سے سبق لے لیا ہوتا. کہ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اتنی بینات تمہارے سامنے آ گئی, مباہلہ تمہارے سامنے آ گیا, غدیر تمہارے سامنے آ گیا, احادیث روایات ان میں سے کتنی ڈنڈی مارو اس کے باوجود ایسی مسلمہ روایات سامنے آ گئی, جنگیں تمہارے سامنے آ گئی, ہجرت تمہارے سامنے, شب ہجرت تمہارے سامنے, بستر شب ہجرت تمہارے سامنے, مواسات تمہارے سامنے, مواخات تمہارے سامنے, فاتح بدر و حنین تمہارے سامنے, قاتل امر ابن عبدوت تمہارے سامنے, قاتل مرحب و مرحب و انتر تمہارے سامنے, خیبر کی جنگ تمہارے سامنے, خندق کی جنگ تمہارے سامنے, چڑھ کے کاندھے پر نبی کے خانے کعبہ کے بت مرتضی توڑا کیے اور مصطفیٰ دیکھا کیے. بینات کیوں؟ اسی کو توڑنے کا حق ہے جس نے کبھی سر نہ جھکایا ہو. باقی تو جناب پرانی شناسائی تھی, کہیں نہ کہیں تو دل میں درد پیدا ہوتا کہ خود ہی تو تراشا تھا, توڑ کیسے دوں, ہے نا. تو بس وہی بات آ جاتی ہے کہ سنم آشنا دل تھے وہ, ان کو کیا مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. لہذا اتنی بینات تمہارے سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ من بعد ما جاءهم البینات. ایسے نہ بن جانا جیسے یہ لوگ بن گئے. بینات ایک بینہ نہیں, اتنی نشانیاں سامنے آئی, اس کے باوجود تفرقہ ڈالا, اس کے باوجود گروہ گروہ بن گئے, اس کے باوجود تم نے اختلاف پیدا کیا. اب آئیے آج آپ کو صبر مولا کی بات بتاؤں. آپ نے صلح حسن پہ بہت ساری باتیں سنی ہوں گی, مگر میں انتظار نہیں کروں گا 14 رمضان کا, میں آج ہی بات کر دوں گا. تو اس دن تو یہاں میلاد ہے, بات کرنے کا موقع کہاں ملے گا. تو میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہوا کیا مسئلہ. میں نے بتا دیا تھا, کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر کے دور میں ایک جماعت کو شیعان علی کا نام دے دیا گیا تھا, اور یہ نام کسی اور نے نہیں دیا تھا, یہ نام خود پیغمبر خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. کی علی اور اس کے شیعہ ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس کی بڑی مشہور روایت ہے جو ہمارے اہل سنت مفسرین و محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے, مگر وہ مفہوم میں نے بتایا کہ وہ لیتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم ہیں, اصل میں تو ہم ہی لوگ ہیں, ہمیں کہا گیا. چلو جی آپ کو کہا گیا ہوگا, یہ طے ہو گیا نا کہ کہا گیا. کسی کو کہا گیا کہ علی اور یہ اس کے شیعہ, کسی کو کہا گیا علی اور اس کے شیعہ ہیں, یہ تو طے ہو گیا نا. تو یہ نام نیا نہیں تھا, یہ نام بعد میں نہیں آیا, یہ نام پیغمبر خدی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آ گیا. آپ کے وصال کے بعد کیا ہوا, پوری توجہ ہے نا آپ کی. پھر کل کا جملہ تکرار کرتا ہوں, بار بار تکرار کرتا ہوں کہ خشکی تری میں نہ جائیے گا, پوری توجہ سے سماعت کیجیے گا انشاءاللہ. مجموعی مطلب جو ہے اجتماعی آپ کے ذہن میں رہ جائے گا, نکلے گا نہیں, کبھی زندگی بھر نہیں نکلے گا انشاءاللہ. یہ میرے اللہ سے امید ہے, دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ خلاصہ بھی رہ گئے نا آپ کے ذہن میں تو بہت کام کا ہے, ساری زندگی کام کا ہے آپ کے اور آپ کے بچوں کے. پیغمبر کے وصال کے بعد فرقے نہیں بنے, کوئی فرقہ نہیں بنا, اور یہ حکمت عملی کس کی تھی؟ وارث پیغمبر کی. پوری کوشش کی نا, کچھ لوگوں نے کہ فرقہ بن جائے, تلوار نکل آئے, جنگ ہو جائے, دو پارٹیوں میں تقسیم ہو جائے, حالانکہ فکری طور پہ دو گروہ تھے, فکری طور پہ دو گروہ موجود تھے, رسول کے زمانے سے موجود تھے. آپ نے پردہ فرمایا, وہ فکری گروہ سامنے آ گئے. بہت اشاروں میں باتوں کو لے کے چلیں گے, ہمارا ساتھ دیجئے گا, اور آپ کو اچھا لگے یا برا لگے میں بڑے احترام سے اگر کچھ نام لوں گا تو بڑے احترام سے لوں گا, کیونکہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جھگڑا کرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری بات سنے سنجیدگی سے سنے, اس سنجیدگی سے بات کو سنانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, میں دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو اس لیے کروں گا تاکہ دوسرا میری بات چھون تو لینا, کم سے کم سنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تمام پڑھنے والوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ سنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور یہ احترام اللہ نے لازم قرار دیا. بابا نہیں ہے قرآن مجید میں آیت, ولا تسب الذین, اللہ کے دشمنوں کو برا نہ کہو, وہ جو مشرک ہیں ان کو برا نہ کہو, جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ان کو برا نہ کہو, ورنہ کیا ہوگا, ویسب اللہ ادوم بغیر علم, وہ تمہاری ضد میں اللہ کو اپنی جہالت کی وجہ سے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے, اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں, ہے کہ نہیں. اب مجھے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں کہ بروں کو برا کہو گے, وہ پلٹ کے تمہارے اچھوں کو برا کہنا شروع کر دیا گیا, اور کھلم کھلا شروع کر دیا گیا, یہ ہے کہ نہیں گیا. تو کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ذرا اپنے گریبان میں بھی دیکھ لیا کرو بھائی میرے, کہ پہلے ایسا کیوں نہیں تھا, اب ایسا کیوں ہے. تو خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں, فکری گروہ موجود, مگر فرقے نہیں بنے تھے, مسجدیں بھی الگ الگ نہیں. اب کوئی فرادہ پڑتا ہے دل میں نہیں پڑتا, وہ اللہ جانتا ہے, لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ مسجدیں الگ ہو گئی ہوں, کچھ لوگ الگ نماز پڑھتے ہوں اور کچھ لوگ الگ پڑھتے ہوں, مسجد ایک تھی. اور یہی وہ حکمت عملی تھی مولا عارفان کی, کہ اپنے اوپر جبر برداشت کیا, ظلم برداشت کیا, حق تلفی برداشت کی, مگر کوشش یہ رہی کہ مسجدیں الگ الگ نہ ہونے پائیں. کبھی تو صحیح امام آئے گا, اگر وہ حکمت عملی مولا اختیار نہ کرتے تو آج خانہ کعبہ میں بھی صرف ایک فرقے کو پڑھنے کی اجازت ہوتی, باقی کسی کو بھی نہ ہوتی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ وہ میں نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, غالباً تحقیق کی ہے کہ شاید, میں دعویٰ نہیں کر رہا بہت بڑا عالم ہونے کا, نہ کبھی دعویٰ ہے, خدا مجھے معاف رکھے ان جملوں سے کہ جو جن جملوں سے یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہو, لیکن شاید آپ نے اس اینگل سے, اس زاویے سے یہ گفتگو پہلے نہ سنی. اگر مولا عارفان وہ حکمت عملی اختیار نہ کرتے تو آج کسی بھی دوسرے مکتب کے آدمی کو مسجد نبوی میں جانے کی اجازت, یہ وہ حکمت عملی تھی کہ دنیا بھر میں لڑے, دنیا بھر میں تفرقہ پڑ جائے, مگر اللہ اور اس کے رسول کا جو گھر ہے,
اللہ کی جو مسجد ہے مسجد الحرام یعنی اللہ کے نام سے بیت اللہ جو ہے, بیت اللہ اور مسجد نبی میں ایسا ماحول نہ بنے قیامت تک لڑتے رہیں نفرتیں کریں مگر یہاں پر آ کے اللہ اور رسول کے گھر میں ایک جگہ جمع ہو جائے, یہاں ایک جگہ, اور آج تک ایک جگہ جمع ہے. لاکھ نفرتیں ہو, کچھ ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, حنفی ہو, حنبلی ہو, غیر مقلد ہو, مقلد ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, کسی بھی فرقے کا, بوری ہو, جو بھی ہو, وہ سب جا رہے ہیں نا, کوئی روک تو نہیں سکتا. آئیے, یہ تو میں نے نتیجہ پہلے دے دیا آپ کو, اب اس کو کھولتے ہیں, مضمون کو میدان میں لاتے ہیں. بس مسجدیں الگ تو نہیں ہوگی, فکری اختلاف ہے, فکری گروہ ہیں, مسجدیں ایک, آگے تک مسجدیں ایک ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے کیسے الگ ہوتی ہیں مسجدیں, میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. آج سمجھ لیجئے, کل خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا ہوگا. آج سمجھ لیجئے کیسے مسجدیں الگ ہوتی ہیں, کسی بھی مکتب, کسی بھی مکتب, میں کسی ایک مکتب کی بات نہیں کر رہا, شیعہ کی, اہل حدیث کی, کسی کی بات نہیں کر رہا, میں بطور کلی بات کر رہا ہوں کہ پہلے اختلاف شروع ہوتا ہے کسی مسئلے پہ. چل رہے ہیں اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, پھر ہوتے ہوتے اختلاف بڑھتے بڑھتے 5 سال 10 سال 20 سال, اور پھر اس کے بعد ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ کھڑی ہو. کہنے جی اب اس مسجد میں مجمع کرنے کے لیے ضروری ہے لوگوں کو بٹھایا جائے ذہنوں میں کہ یہاں مسجد میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے. اب اس میں کتنے ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں, موقع ملا تو بتاتے رہیں گے, لیکن اب یہ سمجھیے کہ ایک اچانک نہیں ہوا کہ 72 مسجدیں بن گئیں 72 گروہوں کی رسول کے فوراً بعد, دو بھی نہیں بنی, مسجد مسجد ہی رہی, سب جاتے تھے, مسجد میں بحث بھی ہوتی تھی, مباحثہ بھی ہوتا تھا, الگ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے تھے, مگر مسجد الگ بنانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. مسجدیں وہی تھی, جب مولا آ گئے تب بھی وہی مسجدیں تھی, امام بدل گیا نا, مسجدیں وہی تھی, مسجدیں الگ نہیں ہوئی. یہ کس کی حکمت عملی؟ جو وارث ہے رسول کا, الگ نہیں ہونے دینا, اپنے اوپر جبر برداشت کیا, مسلحانہ جدوجہد کا آغاز, مسلحانہ جنگ کی طرف معاشرے کو نہیں پھینکا. مولا کائنات ہم پر ظلم ہوتا ہے ہو جائے, یہ فرقوں میں نہ بٹے قوم. ٹھیک ہے فکری اختلاف ہے کوئی بات نہیں, مگر فرقوں میں بٹنے کے ذمہ دار نہ بن جائے. اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولا نے گھر میں رہنے کو ترجیح دی, حالانکہ کتنے مقامات پر اختلافات سامنے آئے, آئے کہ نہیں آئے, بہت سارے مقامات پہ. ان اختلافات کے باوجود لوگوں نے مدد لی مولا سے کہ نہیں لی؟ لی نا. اچھا بتائیے مولا نے مدد کی کہ نہیں کی؟ کی نا. جب جس نے مدد مانگی مدد کی مولا نے, مولا نے اس کی مدد کی. کیوں؟ فرقہ بندی ہونے سے بچا لیا جائے. ٹھیک ہے غلط صحیح, جیسے ہم چور اچکوں ڈاکوں اسمگلروں کو مجبوراً برداشت کر لیتے اپنے سر پہ, کیوں؟ ملک تو ہمارا ہے نا بھائی, پاکستان سے تو دشمنی نہیں ہے نا, پاکستان اپنا وطن ہے نا, اس پر جان قربان ہے نا بھائی. میں تو یہ جذبہ رکھتا ہوں, آپ بھی جذبہ رکھتے ہیں نا, مادر وطن پہ آنچ آ جائے تو بھائی لڑنا ہے نا, جان دینی ہے اس میں. تھوڑے دیکھوں گے نہیں, حکومت اس کی ہے نہیں لڑوں گا, نہیں حکومت جس کی بھی ہو ملک میرا ہے. بس اس جذبے کو آپ وہاں تک لے جائیے کہ کوئی بھی بیٹھے, دین کس کا ہے, شریعت کس کی ہے, یہ کلیہ, ایک کلیہ بنائیے نا آپ. جب تک کلیہ نہیں بنائیں گے تو قربانیوں کا اصل سبب کیا ہے؟ مولا کائنات سے لے کے کربلا تک, کربلا سے لے کر آج تک سبب کیا ہے؟ لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر لڑے ہیں میدان میں آئے ہیں شہادت کو گوارا کیا ہے تو کیوں؟ اگر دین محمد کی بقا اس میں کہ قتل کر دیا جاؤں تو قتل ہونے کو تیار ہوں, آؤ تلواروں آؤ میرے ٹکڑے کر ڈالو. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ اب یہ نہیں دیکھنا کہ اوپر کون بیٹھا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے؟ دین کی بقا. میں نے مثال دے دی کہ کسی کی بھی حکومت ہو, 65 کی جنگ ہوئی, ایوب خان سے سارا ملک ناراض تھا, تو اس ناراضگی کا کیا مطلب؟ کیا مادر وطن کا دفاع نہ کیا جائے؟ مادر وطن کا دفاع تو کیا گیا نا, اس کے بعد بھی ہوا جو کچھ ہوا, وہ تاریخ کا حصہ ہے, سازش ہوئی جو بھی ہوا. آج اگر ہمارے فوجی جوان اس مشکل حالات میں خوارج کی بیخ کنی میں مشغول ہیں تو حکومت سے کتنا اختلاف صحیح, بلکہ مجھے تو ایک اور بھی خدشہ ہے کہ حکومت تو راضی بھی نہیں ہے ان کی آواز تو نکل بھی نہیں رہی, مجبوراً لگ رہا ہے کہ بےچارے کہہ رہے ہیں کر لو آپریشن, ان کے بھائی بند مارے جا رہے ہیں. کوئی چاہے تو مجھ سے اس پہ بحث کر سکتا ہے بعد میں, کر لے کوئی مسئلہ نہیں, بتا دوں گا اس کو, سمجھا دوں گا اصل مسئلہ کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ بتائیے کہ ان جوانوں کا ساتھ دیا جائے یا نہ دیا جائے. میرے زخم تازہ ہیں یہ بھی بتا دوں, میرے جسم پر یعنی تشیعوں کے جسم پر کس کس نے زخم لگائے سب یاد ہے مجھے, مجھے وہ جرنل بھی نہیں بھولے جنہوں نے ہمیں مجروح کیا ہے. بھول گئے آپ اس جرنل کو؟ نہیں بھولے نا, میں تو ہمیشہ اس سال ثواب پہنچاتا رہتا ہوں اس مردود کو, جرنل ضیاء الحق. سمجھ میں آتی ہے نا, ہم زخم نہیں بھولے. یہ نا سمجھنا کہ ہم تاریخ بھلانے والے ہیں, بھلانے والے ہوتے تو آج تک یزیدیت کو گھسیٹ نہ رہے ہوتے لعنت کے ساتھ. بھولتے نہیں ہم, ہمیں یاد ہے ہم پر کس کس نے کب کب زخم لگائے ہیں, اداروں نے, ایجنسیوں نے, سب نے. مگر بات آ گئی مادر وطن کی, بات آ گئی ملک کی بقا کی, تو خدا کی قسم ہم نے ہر مقام پہ علل اعلان کہا ہے. آج اعلان کرو عام لام بندی کا, آج ہم اپنے جوانوں کو تمہیں دیں گے اپنے سمیت, ہم بھی آگے جائیں گے وردی پہن کے. بھائی کیا سمجھ رہے ہو, ایک بار آسما کے چلو دیکھ لو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ لاکھوں شیعہ جوان پہنچ جائیں گے تمہارے پاس وردیاں پہننے کے لیے. کیوں, ماں تو اپنی ہے نا, زمین تو اپنی ہے نا, حاکم وقت کوئی بھی بیٹھا کرے میں اس سے کیا لینا دینا ہے. تو آپ سمجھ میں آ گیا کہ یہ صرف کیوں یہ جذبہ ہے آپ میں اور مجھ میں کہ اپنے بچوں کو بغاوت کے راستے پر نہیں ڈالا. یہ لاشعوری طور پر ائمہ طاہرین کی وہ تعلیمات ہیں کہ اپنے اوپر ظلم برداشت کر لینا, تفرقے میں نہ پڑ جانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کبھی بغاوت کے راستے پہ ڈالا ہم نے اپنے جوانوں کو؟ کبھی بھی نہیں. کبھی ہم نے فورسز کے خلاف اپنے جوانوں کو کہا کہ لڑو؟ نہیں. کیوں, ہم جانتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے خوارج. اب کیسے پیدا ہوئے, چلیے بات کو لے کر آگے بڑھے. اتنا سمجھ میں آ گیا کہ مولا کائنات اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی صلح کے جو بہت سارے راز ہیں, جو بہت سارے راز ہیں, رموز ہیں, ان میں سے ایک رمز یہ بھی ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو, ورنہ یہ تو تیار بیٹھے ملک توڑنے پہ. ایسے ہی ہے نا, یہ تو تیار ہے نا, ٹوٹ جائے ملک, ٹوٹ جائے خواری. تو جو آج کے بھی جو خواری بھی تیار ہے نا, ان کو پاکستان سے کیا لینا دینا, ٹوٹ جائے, چار حصوں میں بڑھ جائے, پانچ میں بڑھ جائے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ, انہیں کوئی خوف نہیں. لہذا جنہیں ملک کا خوف ہے, جو ملک سے محبت کرتے ہیں, وہی قربانی دیں گے نا, انہیں قربانی نہیں چاہیے. تو بس امام حسن کے مقابلے میں کون لوگ تھے کہ اسلام ختم ہوتا ہے ہو جائے, مملکت اسلامی ختم ہوتی ہے ہو جائے, اسلام پامال ہوتا ہے ہو جائے, لوگ تفریقوں میں بڑھتے بڑھ جائے, حکومت میری رہنی چاہیے. لہذا اس وقت بھی امام حسن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا حق چھوڑ دو, مگر علل اعلان کوئی فرقے نہ بن جائے, تفرقہ نہ بن جائے, تفرقے سے بچا لو, فرقہ بندی سے بچا لو, فرقہ بندی کرنے کے الزام سے اپنے آپ کو بچا لو, پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ سب الزام ان پر آئے. یہاں تک بات. اب آئیے پہلا فرقہ جو وجود میں آیا, تشیع نہیں, وہ تو میں کل پڑھ چکا, یہ تو ہمیشہ سے ہے, قرآن مجید نے گواہی دے دی تشیع کی. یہ ہر زمانے میں ہر نبی کے جو چاہنے والے تھے ان کا نام تھا شیعہ, ان کو کہا جاتا تھا یہ شیعہ ہیں, یہ موسیٰ کے شیعہ, یہ عیسیٰ کے شیعہ. حواریوں کو بھی یہی کہا, یہ شیعہ ہیں, ان سب کے شیعہ ہیں. قرآن مجید کی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے کل پیش کر دی تھی. بس یہ جو علی مخالف فکر تھی, فکر تو تھی نا, فکر موجود تھی. تیسرا زمانہ, میں نے اس کے بہت سارے نام میں پڑھے کیونکہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اس پہ تمام تعریفوں کا اختلاف اتفاق ہے, اختلاف نہیں ہے کہ تیسرے دور میں کھل کر اختلافات, لڑائی, دنگے اور ہنگامہ آرائی کی صورت میں سامنے آ گئے. یمن سے, مصر سے اور جگہوں سے لوگوں نے آ کے محاصرہ کر لیا, چھ مہینے تک یہ محاصرہ مدینہ کو اپنے حصار میں لے لیا. اس دور میں بھی مولا عارفان نے اپنے آپ کو اس ہنگامہ آرائی سے الگ رکھا ہوا ہے, الگ. بلکہ کوشش کیا کر رہے ہیں مولا کہ کسی طرح معاملہ سلجھ جائے, کسی طرح معاملہ سلجھ جائے, कई बार समझाने का मौका मिला है, तारीख गवाह है कि मौला कायनात ने मीटिंग की, मिले हैं, समझाया है कि बाबा ये बात मान लो। अजीब अजीब इल्जाम थे, सही गलत में वो बात कर ही नहीं रहा। अकरबा परवरी का था बैतुल माल में, यानी जो अकरबा जिनको रखा गया था वजीरों को मुशीरों को, उनकी बहुत सारी बदउनवानियां थी। इसकी तफसील के लिए कुछ ना सही तो एक छोटी सी किताब ही पढ़ लीजिएगा, खिलाफत व मुलुकियत, अबुल आला मौदूदी की सारी बातें सही ना सही कुछ तो सही होंगी उसमें, तो पढ़ लीजिएगा आप। मैं अपने जबान से कहूंगा तो कहेंगे साहब ये बड़ा बुरा भला कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। मैं बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये तारीख में इल्जाम है, सही या गलत इसे बहस नहीं है। इन इल्जाम की वजह से बेचैनी फैल गई पूरी मम्लिकत इस्लामिया में और लोग जंग पर आमादा हो गए। मदीने पे यूरिश कर दी, मदीने को घेर लिया। तीन बड़े बड़े मोहतरम नाम ले रहा हूं जिनमें उम्मुल मोमिनीन मौजूद हैं, कि जो इतनी नाराज हुई कि मदीना छोड़कर चली गई, तारीख में पढ़ लीजिएगा। और उन्होंने लोगों को कहा और बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कत्ल कर डालो इसको। ये उम्मुल मोमिनीन इतनी नाराज हो गई चली गई। हजरत तलहा, हजरत जुबैर मुखालिफों में शामिल, जंग करने वालों में शामिल, कि हटाओ इनको खिलाफत से। बाबा तारीख के इल्जाम हम पे डाल रहे हो, जाकर ढूंढो तो सही कि किस किस ने क्या किया। और फिर बाद में जो लोग खुश थे, शुक्र अदा किया था कि मुसलमानों की रिहाई हो गई, मतलब इनके कत्ल के बाद, जो ही ये मालूम हुआ कि अहले मदीना ने मौलाए कायनात को अपना खलीफा तस्लीम कर लिया, मुसलमानों के खलीफा की हैसियत से वोट दे दिया, एकदम पलटा खा गए लोग तमाम के तमाम। हजरत तला, हजरत जुबैर भी चले गए मक्के, जनाब उल मोमिनीन के साथ मिल गए। उधर शाम में जो इंतजार कर रहा था कि कब खातिमा हो, कब पूरे मुल्क पे मेरा कब्जा हो, उसने खून भरा पैरहन मिंबर पे डाल दिया दमिश्क की जामा मस्जिद पे। और लोग आते हैं और कटी हुई उंगलियां भी डाल दी और कहा कि देखो ये इल्जाम किस पे डाला, जो बचाने की कोशिश करता रहा आखिर तक अली, उस पर सारा इल्जाम डाल दिया गया। जान ये सारे कातिल जो इनके साथ हैं और ये जब तक खून उस्मान का बदला ना ले लिया जाए उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लोगों ने कसमें खा ली, लोगों ने हल्फ ले लिए, लोग तैयार हो गए। क्यों? ये समझते हुए कि ये हक पर हैं। और माज अल्लाह अली, ये पहला बाकायदा एक गरोह वजूद में आया, सिफीन, सारी चीजों से दरगुजर करता हूं, नजरअंदाज करता हूं, सिफीन हुई, सिफीन में तोड़ा गया लोगों को माल देकर। अशअश बिन कैस, क्योंकि जानते थे कि मैदान में अली से जीतना मुश्किल है, आज भी यही हुआ ना, मैदान में नहीं जीत सके, इसलिए मुनाफिकीन को हमारी सफों में छोड़ दिया गया कि पहले इनको आपस में लड़ा दो, तितर बितर कर दो, आपस के मसाइल में उलझा दो। सिफीन में यह हुआ था। अशअश बिन कैस क्योंकि अपने कबीले का सरदार है, 15 से 20 हजार उसके साथ ही उसको फॉलो करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं ना मेरी गुफ्तगू, थक तो नहीं गए हैं? और ना कोई नतीजा देना चाह रहा हूं आपको, ऐसा नहीं हो कि मेरे को मालूम है आप कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी बातें हो रही है दुनिया की, एक चलो हाथ भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं पहले दिन ही कह चुका हूं कि जरा सा हटके है मौजू ये। अब अशअश बिन कैस को लालच दी गई कि तुझे गवर्नरी भी दे देंगे, गवर्नर भी बना देंगे। इब्ने आस ने के जरिए से सौदेबाजी हुई कि जब हम इशारा करें जब काम करना है तुम्हें, यानी सफों में से अलग हो जाना। यह बुनियाद पड़ रही है खवारिज की पहली। अभी तक फिक्री इख्तिलाफ है, समझ रहे हैं आप, फिक्री इख्तिलाफ है। अभी तक नाम से कोई फिरका वजूद में नहीं आया, शियाने अली है और शियाने फला फला, ये इस तरह का गरोह है, अलग से कोई नाम वजूद में नहीं आया। क्योंकि ये वो गरोह है जिसके लिए हुजूर ने कहा था कि ये गरोह कैसा होगा, दीन से ऐसे निकल जाएगा जैसे कमान से तीर निकल जाता है, यानी फिर वापस नहीं आता ना, ये वापसी का इनका रास्ता बंद होगा। अभी बताते हैं आपको कि क्या अलामतें इनकी और कैसे इनको पहचाना जाए कि ये कौन है, खारिजी कौन है। ऐसे थोड़ी कह जा रहे हैं खवारिज आज, अब सब कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये एजाज मुझे हासिल है کہ سب سے پہلے میں نے 2001 میں ان کو خارجی کہا تھا اور چینل پہ کہا تھا جس پہ اینکر بھی گھبرا گیا تھا، ایک مفتی بیٹھا تھا وہ بھی گھبرا گیا تھا، اس اینکر نے اس مفتی سے کہا تھا کہ بھئی یہ تو بات اب خوارج تک پہنچ گئی، اور سب نے مجھے کہا تھا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، میں نے کہا آج میں نے کہا ہے نا کل ساری دنیا کہے گی، اب سب کہہ رہے ہیں نا، تو کیوں خدا نہ کرے کوئی ایسا نہیں کہ کوئی الہامی بات کر رہا ہوں، کیونکہ علامتیں موجود تھی نا، ان علامتوں کو دیکھا، وہ علامتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خوارج کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے پیدا ہوئی، یہ گروہ تیار ہوا، میدان جنگ میں شکست کے آثار پیدا ہوئے، قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، بس یہ وہ موقع تھا جب ابن عاص نے اشارہ کیا اشس کو کہ اب اپنا کام دکھا جس کام کے لیے تجھے مال دیا گیا ہے، فوراً جناب نیزے پر قرآن دیکھتے ہی ہتھیار ڈال دیے اشس اور اس کے 20,000 ساتھیوں، 20,000، بس قرآن سے لڑائی نہیں ہو سکتی، ارے بابا قرآن سے کون لڑ رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں جب کسی کو انتخابی نشان کتاب مل جائے تو اسے قرآن بنا دیتا ہے، بنایا نہیں بنایا ہے نا، آج بھی ایسے دین فروش لوگ تو اس کو ایسے لوگوں کے پیش کرتے ہیں سامنے کہ جناب اس کو جس نے ووٹ نہیں دیا اس نے قرآن کو ووٹ نہیں دیا، کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں انتخابی نشان ملا ہے آپ کے سامنے، ایسے بیچا جاتا ہے آیات الہی کو، ایسے بیچا جاتا ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ آیات الہی کے سوداگر ہیں یہ لوگ، آیات الہی کو بیچتے ہیں، نیزوں میں بلند کیا گیا قرآن، تفصیل سے پڑھ چکا ہوں صرف اس لیے جلدی جلدی گزر رہا ہوں، ہتھیار ڈال دی اور ادھر جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے، ادھر یہ پہنچ گیا خیمے پہ واپس بلائیں مالک کو، واپس بلائیں ورنہ آپ کے خیمے پہ حملہ ہوگا، ہزاروں شمشیر زن، مسئلہ یہ نہیں کہ ان 20,000 سے نہیں لڑا جا سکتا، مسئلہ یہ کہ اپنا لشکر ہے، اپنا لشکر ہے، جب اس میں آپس میں تلوار چلے گی کیا ہوگا بھائی، پہنچ گئے اور بیٹوں نے حصار بنا لیا بابا کے خیمے کے گرد، علی کے بیٹوں نے، کوئی آگے نہ بڑھے، مگر وہ ہزاروں جماعے آپس میں دو گئے کرے جنگ کرو، ایک کہتا جنگ نہیں ہوگی، ایک کہتا جنگ کرو، ایک کہتا جنگ نہیں ہوگی، بس قریب تھا کہ یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں، یہ کتنا بڑا امتحان تھا فاتح بدر و حنین کا، ابھی چند دن پہلے امیر شام کے حاکم شام کے ایک دھمکی کے جواب میں علی نے اس کو جواب بھیجا تھا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، تو بھول گیا کسے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، تو بھول گیا کسے جنگ سے ڈرا رہا ہے، میں وہی علی ہوں اور میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس سے میں نے بدر میں تیرے بھائی تیرے ماموں اور تیرے نانا کے ٹکڑے اڑائے تھے، یاد دلا کہ میں وہی علی ہوں، اور جنگ میں دیکھا بھی آپ نے صفین میں کیسی، لیکن کیا ہوا جب اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں میں بغاوت ہوئی تو کیا ہوا نتیجہ، نقصان کیا ہوا کہ مولا کو بلانا پڑا، مالک واپس آ جاؤ، کیا چاہتے ہو تمہارے مولا کے خیمے پہ حملہ کر دے اور ساری دنیا تماشا دیکھے، وہ تالیاں بجائیں گے لڑا دیا ان کو، اب ظاہر 20,000 سے 20,000 سے باقی مولا کے لشکر سے لڑیں گے تو کیا ہوگا، خورے بھی ہو گیا، ان کو مارو یا پیٹو کچھ بھی کرو، آپس میں تو جھگڑا ہو گیا نا، اب سمجھ میں آئے کہ آپس کے جھگڑے سے کیوں بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ دنیا تماشا دیکھتی ہے، دنیا تماشا دیکھتی ہے، کیا کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑ رہے ہو، گھروں میں تقسیم ہو رہے ہو، یہ دشمنوں کی چال ہے کہ تمہیں تقسیم کر دیا جائے، تمہیں لڑایا جائے اور پھر تمہارا تماشا دیکھا جائے، لوگ پہنچ گئے، مولا نے بلا لیا واپس، حکم مقرر کیا گیا، ادھر سے ابن عاص اور ادھر سے مولا چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ شاگرد ہیں مولا کے، ان کو بھیجا جائے، کہا کہ نہیں عبداللہ ابن عباس نہیں چاہیے، موسیٰ ابو موسیٰ اشعری، کون کہہ رہا ہے، وہ 20,000 کہ نہیں ہمارا عالم ہمارا فقیہ ہمارا مفتی یہ ہے، ہمارا مفتی یہ ہے، کہ چلو کہا کہ بابا یہ ابن عاص کے مقابلے میں مار کھا جائے گا، نہیں ہمیں یہی چاہیے، ہمارا اسی پر بھروسہ ہے، نہ کا مولا کا کہنا نہیں مانا، ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کر، کمیت کا فیصلہ ہوا، کیا ہونا تھا جو نتیجہ نکلا، اب جب واپس ہوئے مولا تو یہ گروہ ایک دم نکل گیا کہ آپ نے جنگ کا اعلان کیوں نہیں کیا، یہ کوفے نہیں آیا ساتھ، یہ راستے سے ہی بھاگا، کوفے کے باہر ایک مقام ہے ہورا، اسی لیے اس فرقے کا نام پہلا نام پڑا تھا ہوریا، ہورا کے نام سے جگہ کا محلے کا نام تھا، وہاں یہ جمع ہوتا ہے ہوریا، ہوریا میں جمع ہونے والے خوارج بعد میں نام پڑا ان کا،
خارجی بعد میں بنے، پہلے حوریہ،
دو ان کے سردار تھے، شبس ابن ربی اور عبداللہ ابن قوع، یہ دو تھے. انہیں ہزاروں لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور کہا کہ دونوں غلط، دونوں کو معذول کیا جائے. ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کے حکم کے پیچھے ہم چلیں گے اور کسی کا حکم نہیں مانیں گے، یہ دونوں غلط. کسی کی روح زمین پہ حکم نہیں چلے گا، حکم چلے گا کس کا؟ سوائے اللہ کے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. سمجھانے کی کوشش کی. یہ اتنے جری ہو گئے تھے کہ مولا خطبہ دیتے تھے، بیچ میں کھڑے ہو جاتے تھے مسجد کوفہ میں، کیونکہ اپنے آپ کو بڑا حق پرست سمجھتے تھے، لہذا کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کو مارنے، مولا کہتے تھے نہیں رہن دو، یہ گمراہ ہے، اس کو صحیح بات نہیں معلوم، بیٹھ جاؤ، اس کو کچھ مت کہنا. الگ جماعت قائم کی مولا کے سامنے خوارج نے، پھر بھی مولا چاہتے ہیں کہ یہ فتنہ دبا رہے، جتنا دبا رہے اتنا اچھا ہے، جنگ کی نوبت نہ آئے. لیکن جب یہ جمع ہوئے اور انہوں نے اصحاب رسول کا قتل عام شروع کیا، یہ صحابہ کے جانساروں کو یہ بات نہیں معلوم شاید، میں بتانے جا رہا ہوں کہ نہروان کیوں وجود میں آئی تھی. نہروان میں جمع ہوتے گئے، نہیں سارے کے سارے، سب جمع ہوتے گئے خوارج، کہا کہ یہی وہ فرقہ ہے، اب اس سے لڑنا ہے، مگر اس پر بھی حجت تمام کر لی. جب یہ نہروان کی طرف جا رہے تھے اور جب یہ الگ ہوئے تھے تو انہیں نمازوں کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، مگر ایک نقطہ مت بھولیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی بنیاد کس نے ڈالی ہے، یہ نہ بھولیے گا، بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ حاکم شام اور اس کے معاون ابن عاص نے، پیسے کے ذریعے سے، اپنے آدمی چھوڑ کے، اپنے آدمی داخل کر کے بنیاد یہ وہاں ڈالی گئی. لیکن یہ دونوں سے نکل گئے. ہوتا یہ ہے نا کہ کبھی کبھی جو تربیت کرتا ہے، ٹرینڈ کرتا ہے، اسی کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں نا لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں جس کے نہیں آئی وہ بھی اچھا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
دیگر بلند تر صلوات.
اب آئیے ان کا عقیدہ کیا بنا. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانیں گے. ابھی ان کے عقیدے پر بھی بات کرتا ہوں آگے چل کے، پہلے یہ قصہ تمام ہو جائے. عبداللہ ابن خباب یا خباب، خے ہے، خے نہیں، عبداللہ ابن خباب ابن ارت، صحابی رسول، اپنی زوجہ کے ساتھ جو باردار ہیں یعنی حاملہ ہیں، ان کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے خچر پہ. خوارج سے سامنا ہو گیا، جانتے تھے کہ یہ خوارج ہیں بھائی، ان سے بچ کرو. یہ اپنے سوا، پہلی پہچان تاریخ میں ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے سوا سب کو. جب تک ہمیں کہہ رہے تھے سب خوش تھے، پھر جب انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی بھی کافر، پارلیمنٹ بھی کافر، اسمبلی بھی کافر، چودھری افتخار تو خیر ہے ہی، بھائی عدلیہ کو کہا نا، عدلیہ کو کہا نا کہ عدلیہ کافر، پارلیمنٹ کافر، سینٹ کافر، اسمبلی کافر، سب کافر، یہاں کوئی مسلمان. پھر سب بلبلائے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کہنا شروع کر دیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے، دوسرے کے لیے گڑا کھودو گے خود ہی گرو گے. ہم نے تو کہا تھا کہ بھئی ہم پر بات رکے گی نہیں، یہ بات بہت آگے جائے گی، کیونکہ خوارج ہیں، یہ اپنے سوا کسی کو بھی مسلمان نہیں مانتے گا. سب کافر کہہ کون رہا ہے؟ جو دو جماعتیں پاس ہیں ان کا لیڈر، جو کتنی جماعتیں پاس ہیں، دو جماعتیں پاس. پہلی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے رہنما جتنے بھی ہوں گے سب دین سے لابلد ہوں گے، بے خبر، انہیں دین کا بھی کچھ معلوم نہیں ہوگا. ابھی ان کے فتوے جب بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے دین ہیں ان کے پاس. خوارج کے پاس عبداللہ ابن خباب کو روک لیا، پتا چلا صحابی رسول، سب گرد لگا، کوئی حدیث سنا. جماعت بیٹھ گئی، پہلا لفظ میں کھا گیا. وہ آج جس کے ذہن میں آ جائے تو تصور کر لے کہ جماعت بیٹھ کر اللہ کی بات کرو. اب سمجھ میں آیا یا اب بھی نہیں آیا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ارے یہاں سے چند ہی کلومیٹر تو ہے، लाहौर का हौरा यहीं पर है, करीब में ही है। सलवार भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो सारी जमात गिर्द बैठ गई कि साहब ये रसूल आए, कोई हदीस सुनाइए, कोई अल्लाह रसूल की बात कीजिए, हमारे सामने आप साहब ये रसूल है। अब वो तो जानते थे कि इनसे कहते जान छुड़ाओ भाई, इसी तरीके से कहा कि भाई हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद फितना होगा, उस फितने में बैठने वाला खड़े रहने वाले से, खड़ा रहने वाला चलने वाले से, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, मर जाएगा जो अच्छे फायदे में रहेगा, कम से कम उन फितने वालों के साथ मारने वालों में शरीक ना हो, उन फितने में शरीक ना हो। अब इनके ऊपर से गुजर गई हदीस, इनका भाई ये तो नहीं फंसा, ऐसी हदीस बता दी कि तब क्या कर पा हदीस रसूल। अच्छा शेखैन के बारे में नजरिया बताइए, वो भी निकल गए सफाई से। अब्दुल्लाह इब्न खाब ने बहुत अच्छा था, निजाम बहुत अच्छा था, ठीक अच्छा तीसरे के बारे में कहा, हाँ शुरू में बहुत अच्छा था, यहाँ भी अपने आप को यानी निजाम की बात रही, फर्क की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं एहतराम का कायल हूँ, ज़ाहिरी एहतराम, अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल ने हुक्म दिया, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी ये तरबियत ही नहीं, बचपन से नहीं ऐसी तरबियत। तो जरा वो कहा कि निजाम की बात करो, तीसरा निजाम का शुरू में बेहतर था बाद में खराब, हाँ चलो यहाँ तक भी ठीक है, सहाबी रसूल है। अच्छा ये बताइए कि ये अली ने जो हकमियत कबूल की इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब है ये सहाबी रसूल, कौन है? सहाबी रसूल। तो आपने फरमाया, हजरत ने फरमाया कि देखो अली कुरान और दीन के मामले में तुम सबसे और हम सबसे ज्यादा आलिम, हम सबसे ज्यादा दाना, वो बेहतर समझते कि बस पकड़े गया काफी रहे, पकड़ा गया, बात अली की आ गई ना। अच्छा इसके कायल नहीं हो, अली अली ने कुरान के खिलाफ फैसला किया, फिर कह रहा हूं कि अली तुम सबसे ज्यादा दाना है, अल्लाह के हुक्म को ज्यादा जानता है, कुरान के हुक्म तुम सबसे, मुझसे, हम सबसे ज्यादा अली जानता है, उसने जो क्या बेहतर किया, क्या तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, क्या अब मैं कब तक अपने आप को बचाऊं, कत्ल कर ही डालो। जनाब अब्दुल्लाह इब्न खुबाब ने कहा कहां तक बचाऊं अपने आप को, अब तुम कत्ल कर डालो मुझे। सिर्फ उन्हें कत्ल नहीं किया गया, उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी जौजा का पेट चाक किया गया, पेट चाक करके रहे में मादर में जो बच्चा था उसके भी टुकड़े किए। अब ये अलामत समझ में आ गई, ये वो लोग हैं कि अपने सिवा सबको, आज भी नेट पे जाके देख लीजिएगा इनके कारनामे जो बताने अब जा रहा हूं आपको, मुबाह समझते हैं हर एक का खून, और मुसलमानों को कत्ल करने के बाद उनकी खवातीन को अपने लिए मुबाह जानते हैं, अपने तसरफ में लाते हैं कि ये माल गनीमत का हिस्सा है। आज भी शाम में ऐसा ही किया इन्होंने, और हमारे साथ नहीं किया, अपने भाइयों के साथ कर दिया। बोको हराम जो इनके, वो नाम बदल बदल के, ये अभी मैं बता दूंगा कि नाम क्यों बदले जाते हैं इनके, ये अलग है, तो बाकी है सब एक ही, वही खवारिज का किस्सा है। बोको हराम ने उस सैकड़ों बच्चियों को जो उठा के ले गए, तो कहा माल गनीमत है, काफिरों की बेटियां, हालांकि सब मुसलमान है, काफिरों की बेटियां, लिहाजा कनीजी के हुक्म इनको तसरुफ में लाओ, उनके मुफ्तियाने दीन उनके शहवात को पूरा करने के लिए, उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए शाम में भी ये क्या हुई फिलिपीन और पता नहीं कहां कहां से, बहुत माजरत के साथ लेकिन ये इशारा देना आपको जरूरी है कि शुरुआत कहां से हो, समझ में आ रही है मेरी बात? पेट चाक किया, मारा, हालांकि उसका तो कोई कसूर नहीं, खवातीन का कोई कसूर नहीं। एक ने यह भी शिकायत थी कि आपने जमल में हमें माल गनीमत लूटने क्यों नहीं दिया, उनके औरतों के ऊपर मुबाह करार क्यों नहीं दिया। तो अली ने अलल ऐलान कहा था कि उनके बच्चों का कसूर नहीं था, और बहरहाल वो अपने आप को इस्लाम पर कहते थे, बहरहाल वो अहले इस्लाम का हुक्म उनके पर आता था, मैं कैसे उनके बच्चों का खून तुम्हारे लिए मुबाह करता, कैसे उनकी औरतों को तुम्हारे हवाले करता, तो इनकी फिक्र जब से यही थी, थे इधर मगर फिक्र वो थी कि अपने सिवा सब काफिर, उसका जो माल मिल जाए उनकी खवातीन सब मुबाह हमारे लिए। आज तक वही सिलसिला है कि नहीं? मार दिया। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, आगे बढ़े, एक नसरानी का खजूर का बाग, किसी ने खुरमा उठा के खा लिया, उसके हलक में उंगलियां डाल डाल के कह करा रहे तूने हराम हराम, کافر زمی کا خرما کھا لیا, رو رہا ہے بیٹھ کے بےچارا, توبہ کرا ہے, سب رو رہے ہیں کہ یہ کیا ظلم ہو گیا, وہ نصرانی آ گیا. اس نے دیکھا تھا کچھ دیر پہلے کہ انہیں اپنے رسول کے صحابی اور اس کی زوجہ کا کیا حشر کیا ہے, اس کے بچے کا کیا حشر کیا. وہ ڈرتا ڈرتا ہے کہ بابا, کہا کہ نہیں نہیں, تم زمی ہو, کافر ہو, تمہاری جان و مال محفوظ ہے, اللہ کا حکم ہے, تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ درخت ہمیں بیچ دو جس کا خرما ہم نے کھایا ہے, یہ درخت ہمیں بیچ دو. اس نے کہا بابا لے جاؤ, ویسے ہی لے جاؤ, میری جان چھوڑو تم. نہیں نہیں لیں گے, تلواریں نکالنے والا بیچ, پیسہ لے. اس نے کہا تم عجیب لوگ ہو بھائی, کہتا ہے عجیب قسم کے لوگ. اس صحابی رسول کو مار ڈالا, اس کے بیوی بچے کو بے گناہ بے خطا مار ڈالا, قتل کر دیا, اور ایک خرمے کے لیے کر رہا ہوں, میں نے ایسی مخلوق نہیں دیکھی. آج بھی دنیا یہی کہتی ہے انہیں دیکھ کے کہ ایسی مخلوق نہ دیکھی نہ سنی, جیسے مسلمان نہ دیکھے نہ سنے. آئی اب یہ میں نے بتایا کہ یہ اب ان کی شروع ہوئی جماوری, ابھی تو خوش ہیں, حاکم شام وغیرہ سب خوش ہے. چلو ہم نے ادھر الجھا دیا خوارج کے ساتھ علی کو نہروان میں. کیوں مولا نے کہا, جب اب جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ فتنہ اب ختم ہو گیا, آپ نے کہا نہیں ختم نہیں ہوا, یہ سر اٹھاتا رہے گا. کیونکہ یاد رکھیے کہ نہروان میں 8,000 سے 10,000 یا 12,000 جو خوارج جمع تھے, سب کے سب نہیں تھے, یہ سب کے سب اس جنگ میں شریک نہیں تھے, الگ الگ بھی تھے, دوسرے شہروں میں بھی تھے, جبھی تو بعد میں اتنے پیدا ہوئے تھے کہ انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے. مولا کہنے وہ وہاں پر جو تھے وہ ختم ہوئے, لیکن پھر بھی مولا نے کہا, حجت قائم کی ان کے اوپر کہ دیکھو کیوں تم مجھ سے لڑنے کے لیے, کیوں تم دین سے نکلے, کہا آپ نے ایسا کیوں کیا, حکمیت اختیار کیوں کیا, فیصلہ کیوں سنا. کہا کہ تم عجیب لوگ, جب میں تم سے کہہ رہا تھا لڑو تو تم کہتے تھے کہ نہیں لڑنا, قرآن سے نہیں لڑ سکتے, تم نے حکم مقرر کیا, میں کہتا تھا اسے نہ کرو, تم نے کہا نہیں یہی ہوگا. اب جب وہ حکمیت کا فیصلہ آ گیا تمہارے کہنے پہ, تو اب تم کہتے ہو کہ آپ نے تسلیم کیوں کیا. کہا کہ نہیں وہ ہم نے کفر کیا تھا, ہم نے توبہ کر لی, آپ بھی توبہ کی. ہم نے کفر کیا تھا, ہم نے توبہ کر لی, آپ بھی. معاذ اللہ علی سے کہہ رہے کہ توبہ کی تھی. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جب آپ خود اپنا نام امیر المومنین سے مٹا چکے, کیوں مٹایا اپنا نام, آپ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا نا, ابن عاص نے کہا تھا کہ امیر المومنین کاٹو, مانتے نہیں, ہمارا امیر تو وہ ہے. تو پھر آپ نے یاد دلائے کہ یاد کرو یہ حدیث تم نے سنی ہے رسول کی, کہ حدیبیہ میں ایسی موقع آیا تھا تو میں نے لکھا تھا محمد رسول اللہ, سہیل ابن عمر اور حکیم ابن حزام نے منع کر دیا تھا کہ اگر رسول مانتے تو پھر آپ کا راستہ ہی کیوں روکتے, کاٹو. اور میں اس پہ جزبز ہوا تھا تو رسول نے مجھ سے کہا تھا علی تمہیں بھی ایک دن اسی مرحلے سے. یہ سن کر عبداللہ ابن قوا جو تھا وہ واپس آ گیا, اس نے چھوڑ دیا, وہ آ گیا. اب عبداللہ ابن وہب سیرینی جس کا رسول نے بھی ذکر کیا روایت میں اسی کا نام, وہ ان کا سربراہ بنا, سرداری سے نکل کر آئے. پھر مولا نے عجت قائم کی, جناب عبداللہ ابن عباس نے عجت قائم کی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا, کام اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتے, نہ حاکم شام کو مانتے, نہ علی کو مانتے ہیں, کوئی سردار نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, اللہ کے سوا کسی کی مدد درکار, صرف اللہ اللہ کرو, اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. تو جناب عبداللہ نے کہا اچھا تو پھر اپنا سردار کیوں منایا, یہ عبداللہ ابن وہب ہے, سیرینی کیا ہے, یہ تمہارا سردار ہے کہ نہیں ہے, مگر کسی کی عجت نہیں مانی. پھر مولا مڑے اس طرف اپنے سپاہیوں کی طرف, ان پر حجت قائم کرنے کے بعد, یہ ضروری تھا نا, جیسے جناب موسیٰ کو حکم تھا کہ پہلے جا کے بات کرنی ہے, لڑنا بعد میں, پہلے حجت, وہی جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے بات, پہلے گفتگو, پہلے پیغام تو پہنچا دو نا بھائی پہلے مرحلے میں, کہ ہے کیا, حقائق کیا ہے. لہذا اب مولا مڑے اپنے لشکر کی طرف اور کہا کہ بس اب حجت تمام ہو گئی, اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے, ہمارے شہدا کی تعداد 10 نہیں ہوگی, ان کے بچنے والوں کی تعداد 10 نہیں, ان کے بچنے والوں کی تعداد 10. ہوا جنگ ہوئی, 9 نکل کے بھاگے, 9 بچے اور یہ بھاگ گئے, باقی سب خاتمہ ہو گیا. تو جس پہ کہا گیا کہ خوارج ختم, کا نہیں ختم نہیں ہوئے, یہ فتنہ اثر اٹھاتا رہے, کہاں بھاگے یہ لوگ. اب ان کے بتاتا ہوں آپ کے کہاں سے انہیں نے کیا کام شروع کیا. عمان, یہ ابھی کا موجودہ عمان, سن 60 تک یہاں خوارج تھے,
اور آج اسلامی دنیا کی مثالی مملکت ہے. معلوم ہے آپ کو مثالی مملکت کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ وہاں ہر مذہب کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ فقہ جعفری کا ہو چاہے کسی فقہ کا ہو. یہ بھی اللہ کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی، کہ جہاں شام یزیدی تخت یزید تھا وہاں سب اہل بیت کے چاہنے والوں کی اکثریت ہو گئی. اور یہ عمان آج تک یہ جو تھا مسقط، یہ خوارج کا گڑھ تھا، یعنی ان کی نماز نہیں ہوتی تھی بغیر سب و شتم کیے ہوئے مولا کائنات پہ. مگر وہاں ایسا پلٹا کھایا حالات نے کہ وہاں سب کے فقہوں کے مطابق سب کو آزادی ہے اپنے کام کرنے کی حدود کے اندر، اتنا اشارہ کافی ہے. تو وہ سب کو آزادی ہے، سب کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوتی. جس کی جو اچھی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. امبار کی طرف بھاگے، جزیرے کی طرف بھاگے، جزیرہ یا آج کا الجزائر کہہ لیے یا الجیریا کہہ لیجیے، یہاں بھاگ گئے، یہ سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے. اب انہیں کیا کیا اپنی تعداد بڑھانے کے لیے؟ چوروں اور ڈاکوؤں سے، یا یوں کہوں کہ بھتا خوروں سے تعلقات بڑھائے، اسلحے کے اسمگلروں سے تعلقات بڑھائے. جہاد کرنا ہے لہذا اغوا برائے تاوان ضروری ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جتنے چور ڈاکو تھے ان کو جمع کیا، ان کا کہ بھائی تم چوری ڈاکے کرتے رہو مگر جہاد بھی کرو، جہاد ضروری ہے. لہذا یہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا گروہ جمع ہوا اور یہ اتنا مضبوط ہوا، اتنا مضبوط ہوا کہ پھر یہ اس نے بنی امیہ کا بھی ناک میں دم رکھا اور بنی عباس کا بھی. ان کا ایک فرقہ تھا قرامتہ، کہ جو تیسری صدی کے آغاز میں خانہ کعبہ سے حجر اسودی اکھاڑ کے لے گیا تھا. اتنے طاقتور ہوئے، ان کے بہت فرقے بنے، بہت سارے فرقے بنے. اور ان کے عقائد اور فتوے سنیا، ان کا جو ایک فرقہ بنا شعیبیہ میمونیہ، جو ان کا سردار ہوتا تھا نا وہ اپنے الگ فتوے دیتا تھا لہذا وہ ایک الگ فرقہ بن جاتا تھا. تو ان کے کوئی 20 فرقے ناموں کے ساتھ تاریخ میں شعیبیہ میمونیہ قدریہ یہ عذابیہ سب موجود ہیں. اب ان کے موٹے موٹے عقائد آپ سن لیجئے. ان کا پہلا عقیدہ یہ ہے سب سے بڑا کہ جس نے بھی گناہ کبیرہ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہو گیا. جبکہ گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے خارج، اسلام میں رہتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گناہگار ہے. ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے رائج کی، یہ بڑا عجیب و غریب فتویٰ ہے جناب، کہ بیٹے کی بیٹیوں سے، بیٹی کی بیٹیوں سے، سگے بھائی اور بہنوں کی بیٹیوں سے عبد کرنا جائز ہے. لکھا ہوا ہے تاریخوں میں، پر کتابیں موجود ہیں. انہیں نے فتوے دینا شروع کیا، یہ سب جائز ہے، یہ سب کچھ جائز ہے. اور جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا، اس میں ایک قدریہ جو فرقہ بنا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل معاذ اللہ نہیں ہے. مجبرہ کی ایک قسم ہے، مجبرہ نہیں ہے، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا مجبرہ کیا ہے. ان کی ایک قسم ہے، خوارج کا ایک گروہ. تو اس میں آپس میں جھگڑا بھی ہوا، جو دو فرقے بنے، ایک شعیب نام کا سردار تھا، ایک میمون نام کا سردار تھا. تو شعیب کے پیسے تھے میمون کے اوپر، تو اسے اپنے قرضے مانگا تو میمون نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں تجھے دے دوں گا، اللہ نے چاہا تو میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا بھائی اللہ چاہتا ہے کہ تم مجھے دے دے. تو اس نے جواب دیا، یہ مناجم مکالمہ موجود ہے تاریخ میں اسی صورت میں. تو اس نے پھر جواب دیا، اس نے کہا بھائی اللہ چاہتا ہے تو مجھے دے دے. تو اس نے کہا نہیں، اگر اللہ چاہتا تو میں تجھے کیوں نہ دے چکا ہوتا اب تک. اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتا کہ میں تجھے دوں، اللہ نہیں چاہتا لہذا میں تجھے نہیں دے رہا. تلواریں نکل آئیں دونوں قبیلوں کی، ایک فرقہ وہ بن گیا میمونے، ایک بن گیا شعیبیہ. اب آپ کو سمجھ میں آئے، ان کے فرقے ایسے بنتے چلے جاتے تھے، ذرا سی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا ایک فرقہ نیا وجود میں، لیکن پہچان یہ تھی کہ ہوتے سب لٹیرے تھے. پہاڑوں میں، عمان کے پہاڑوں میں رہتے تھے، لوٹتے تھے قافلوں کو اور پھر جہاد کرتے تھے، پھر حملہ کرتے تھے. اچھا جا کے کس پہ پڑا سارا جہاد؟ بنایا تھا کس کے لیے؟ بنیاد کہاں رکھی گئی تھی اور کیوں رکھی گئی تھی؟ چند روز کی حکومت کو بڑھانے کے لیے بیج بویا گیا،
بعد میں آج تک پورے عالم اسلام کا ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب وہ انڈے بچے کہاں نکلے کہ ٹریننگ دی کسی اور کے لیے، پالا پوسا کسی اور کے لیے، اب سب کے گلے پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے؟ انقلاب اسلامی کے بعد، کیونکہ دنیا میں تشیع کے طرف سب کا رخ ہو گیا تھا، یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، دیکھا کہ مہربان بھی ہیں، ظالم نہیں ہیں، ظلم نہیں کرتے، اور پھر سونے پہ سہاگا یعنی نور اللہ نور حزب اللہ، آج تک امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا یورپ سے یہ منوانے کو کہ اس کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرو، یورپ نے نہیں شامل کیا کہ نہ بابا ہم نے ان کے کام دیکھے یہ دہشت گرد نہیں ہے، آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، تو اب جب یہ سب چیزیں سامنے آئیں تو کیا کیا جائے؟ اب مشق کیا جائے اسلام کے چہرے کو، ایسا گروہ تیار کیا جائے کہ جو کام کرے گا یہ کہا جائے گا کہ اسلام مسلمان، یہ دیکھو، یعنی وہاں سے توجہ ہٹاؤ اس طرف لگاؤ، تو بیج بوئے گئے، سب سے زرخیز زمین ملی ہماری، یا تو جو چاہے اپنے خیالات کا ایک گروہ بنا لینا، زرخیز زمین ہے، آپ چاہیں آپ کو بھی 50 حامی مل جائیں گے، ایک نیا نظریہ بنا کے تو دیکھیے، دیکھیے آپ کو مل جائیں گے، بڑی زرخیز زمین ہے، جو آتا ہے اس کو فالوورز مل جاتے ہیں، فوراً مل جاتے ہیں فالوور اس کو، لہذا زرخیز زمین تھی، حالات مطابقت رکھتے تھے، پڑوس تھا، یہاں وہ بیج بوئے گئے جو آپ کو اور مجھے بھگتنا پڑے، اور آئندہ بھی بھگتیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انجام کیا ہونا ہے، بیج بوئے گئے، برابر میں روس آ چکا تھا، سرد جنگ تھی، سرد جنگ چل رہی تھی، وہاں بھیجا گیا، ایکسپورٹ کیا گیا، سامراج کے اشارے پکے ہو گئے، وہ لڑ لڑ کے لاکھوں کی تعداد میں تیار ہو گئے، جب روس نکل گیا ملبہ آپ پر پھینک دیا، خود بیچ سے نکل گئی مغربی دنیا، حالانکہ یورپ امریکہ کا تھا نا سب کیا دھرا، لیکن یہ شاہ زیادہ شاہ کے وفادار گھس گئے اندر، جس ملک میں چاہیں گے، پانچواں صوبہ ہے اپنا افغانستان، کیا ہوا؟ ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہیں، ہم چلے جائیں گے دوسرے آ کے بیٹھ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، نتیجہ کیا ہوا کہ جنہیں یہ عقیدہ دے کے تم نے پالا تھا کہ بس اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ کے سوا کچھ نہیں، بعد میں تمہارے گلے پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے، پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے، آپس میں بھی لڑے، آپس میں بھی گروہ ہوئے، آپس میں بھی خون خرابہ، دو تین ملکوں کا بھی بیڑا غرق، پھر یہاں سے شام، شام سے یمن، یمن سے نائجیریا، افغانستان سب جگہ پھیلایا، نائجیریا، الجیریا، کہاں کہاں، کینیا، سب جگہ بھیجا، نتیجہ کیا ہونا ہے؟ نتیجے کی طرف شروع ہو گیا ہے سفر، جنہوں نے پالا تھا یہ ان کے گلے پڑنے والے، جس نے کروڑوں اربوں ریال خرچ کیا ہے نا، ان میں ایک بھاگ گیا، باقی بھاگنے والے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سال خیریت سے گزر جائے تو بڑی بات ہے، کیوں؟ جب یہ مار کھائیں گے تو بھاگیں گے کہاں؟ وہیں بھاگیں گے نا، جس نے مال دیا، جس نے پیسے دیے، تو بھائی تو نے ہی تو بھیجا تھا، جیسے افغانستان سے جب یہ خارجی بھاگے تو کہاں بھاگے؟ یہاں بھاگے کہ تم نے ہی تو بھیجا تھا، لہذا پناہ بھی یہی لیں گے، تو جس نے جہاں بھیجا تھا، سیریا میں بھیجا، یمن میں بھیجا، عراق میں بھیجا، اردن میں تربیت گاہیں بنوائیں، یہ واپس کہاں پلٹیں گے؟ خوارج وہی پلٹیں گے نا، ہم تو اپنی جگہ رہیں گے، کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ کیسے جینا آتا ہے، کیسے جیا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لہذا یہ خلاصہ میں نے کیا، ان کی علامت ہے یہ آج بھی، لہذا سب کے مال کو، جان کو، خواتین کو مباح سمجھو، کیونکہ سب کافر ہیں سوائے تمہارے، یعنی صرف یہ مسلمان ہیں، باقی سب کے سب کافر ہیں، تو یہ وہی عقیدہ جو مولا نے کہا تھا نا کہ نہیں ختم نہیں ہوں گے، یہ فتنہ سر اٹھاتا رہے گا، اس فتنے نے سر اٹھایا مگر اب اس کی میعاد پوری ہو گئی، 35 سے 40 سال کا ان کا دورانیہ ہوتا ہے فتنے کا، اس کے بعد پھر یہ بیک ٹو دی پویلین، ان کو ریورس گیئر لگتا ہے، پھر یہ واپسی شروع ہوتی ہے، پھر یہ سر چھپاتے پھرتے ہیں، اور ہمیشہ انہیں پہاڑوں میں پناہ لی، آج بھی ایک اسی علاقے کا ٹی وی بیٹھا، بڑے برا بھلا تو کہہ رہا تھا، لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی کہہ گیا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جا کے پہاڑوں اور غاروں میں تلاش کرو، وہیں پہ ملیں گے، تو ہم تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی بات، ہم تو کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں غاروں میں ملیں گے، بھائی میدان والے میدانوں میں رہتے ہیں، چلیے پرانا جملہ ہو گیا, بس اتنا کافی. تو اب یہ دوسرا جو گروہ وجود میں آیا علی کے مخالفین کے پیسے سے تیار کیا گیا, وہی خوارج کا گروہ تھا. باقی نام سب بعد میں آئے, کب آئے زندگی رہی, کل سے بتائیں گے. جو پہلا گروہ وجود میں آیا تھا وہ علی کی دشمنی میں وجود میں لایا گیا تھا, اور وہ خوارج کی شکل میں آج تک موجود ہے. علی کا نام گوارا نہیں, باقی آپ کچھ کر لو. وہ کہتے ہیں کہ حیوان سے مدد لے لے گا. اب میں ان حیوانوں کے نام نہیں لینا چاہتا جن جن سے یہ مدد لیتے ہیں, ان سے مدد لے لے گا. سب سب کچھ صحیح ہے, بس جہاں علی کا نام آیا, کیونکہ ان کی بنیاد ہی بغض علی پہ رکھی گئی, دشمنی علی پہ کی, علی کی دشمنی. لہذا وہی خون رگوں میں دوڑ رہا ہے نا, وہی خون رگوں میں دوڑ رہا ہے, اور اسی انداز میں. اب میں کیا کروں, زبان کو بھی قابو میں رکھنا پڑتا ہے. تو وہی بات ہے کہ کس طرح سے وجود میں آتے ہیں, کس طرح سے ان کے عقد ہوتے ہیں, کس طرح سے. ابھی ایک ریٹائرڈ جرنل نے بڑا عجیب و غریب انکشاف کیا چینل پہ بیٹھ کے, کہ جو امیر کی صورت میں سامنے آئی ہے شخصیت افغانستان میں, اس کے وجود میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ صوبہ ہیلمند کا گورنر اس کے مدرسے میں ٹینک لے کے, اس زمانے میں شروع کے زمانے میں روس وہاں تھا, روس کی لڑائی چل رہی, ٹینک لے کے اور سہرا باندھ کے داخل ہو گیا تھا. ٹینک پر بیٹھ کے سہرا باندھ کے اس کے مدرسے میں گھس گیا تھا اپنے سپاہیوں اور فوجیوں کے ساتھ. کیوں گھس گیا تھا آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا تھا اسے, اور وہاں سے وہ عقد کر کے باقاعدہ نکاح پڑھ کے آ گیا تھا ساتھ. بہت معذرت بچوں سے جوانوں سے, لیکن یہ اس لیے بتانا ضروری کہ آپ کو پتا چلے کہ ان کی حقیقت ہے کیا. مرد مرد میں ہو سکتا ہے نکاح, جیسے وہاں بعض یورپی ممالک میں ہے نا. یہ تاریخی حقیقت ایک ان کے ہی بنانے والے جرنل نے غصے میں کہہ دیا, ایک چینل پہ غصے میں جب آیا نا, کہلا میں بتاتا ہوں کیسے بنے, مجھ سے زیادہ جانتے نہیں بھائی, آپ سے زیادہ کون جانتے ہیں, اسی لیے تو غصہ دلا رہے تھے تاکہ سچی بات تو بولو. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہاں سے پھر یہ انہیں اپنے مدرسے کے طلاب کو اکٹھا کر کے اس کو حملہ کیا, اس کو قتل کیا. وہاں سے پھر ہائی جیک کیا ہمارے اداروں نے کہ یہ بڑے کام کا آدمی ہے. یہ تاریخ آج کی ہے, یہ جو اب یہ وجود میں آئے اس کا پس منظر کیا تھا یہ آپ کو. تو یہ ان کے کیریکٹر ہیں, یہ ان کے کردار ہیں, آج بھی ان کا یہی کردار ہے. جب آپ دیپ میں جائیں گے اہل خبرہ لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ خدا کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارا دشمن وہی ہے جو کل علی کا دشمن تھا. بس یہ اعزاز ہے, تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا, آپ بے فکر رہیے. کیوں, بنیادیں مضبوط ہیں نا, جڑیں مضبوط ہیں. وقتی طور پہ اختلاف پیدا کریں گے, یہ پیدا کریں گے, فکری گروہ پیدا کرنے کی کوشش کریں, سب کچھ کر لیں, مگر جب تک کربلا ہے, اور کربلا کب تک ہے, کربلا کب تک ہے بابا, قیامت تک کا تو ہے, اب اس کے بعد کیا ہونا نہیں معلوم ہے. تو بس جب تک کربلا ہے اور جب تک ہمارا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ بنیاد مضبوط ہے, لہذا بے فکر ہو جاؤ, بے فکر ہو جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے وہ کربلا چینل روزانہ دیکھ لیا کہ جب پریشان ہوا کریں, کہ یہاں لوگ زیادہ پریشان ہیں, والوں کتنے مطمئن ہیں, ان کو پرواہی نہیں. وہ ویسے ہی کربلا آ رہے ہیں جا رہے ہیں, انہیں معلوم ہے بابا کچھ نہیں ہوتا. کیوں, میدان میں کھڑے ہیں ہم لوگ بھائی, انہیں معلوم ہے. اور ابھی شروع ہو گئی پٹائی لگنا شروع ہو گئی, تھوڑے دن میں آپ کو پتا چل جائے گا. وہ مارا بھی گیا بےچارا جس کو خلیفہ بنایا تھا, بےچارا کیا منحوس مارا گیا, جس کو خلیفہ بنایا تھا اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے, اب پتا نہیں کس کو ڈھونڈ کے لائیں گے. تو خیر, کہنے کا مطلب ہے کہ وہ خوارج کی تاریخ, یہ ہمیشہ رہے, ان کو ابھارا جاتا ہے, ان کو دشمنی اہل بیت کا سبق دے کر نکالا جاتا ہے گھروں سے باہر, کہ بس ان کے خلاف بات کرنی, ان کے خلاف. اور ایسا ایسا الزام لگاتے تھے ابن ملجم کے لیے, وہ آیت پڑھتے تھے ابن ملجم کے لیے, من المومنین ومن الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات اللہ, کہ علی کے لیے نہیں ہے یہ آیت, علی کے قاتل کے لیے. اب آپ اندازہ کیجئے, اور آج بھی ایسے ہیں, آج بھی ایسے کتنی نقابیں ڈال لیں کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے, اندر کا بغض باہر آ جاتا ہے, نکل آتا ہے, سامنے آ جاتا ہے. بس یہ خوارج کام لیتے رہے ان سے علی کی دشمنی میں, جب کام نکل گیا تو وہ انہی کے اوپر جا کے پڑ گئے. کیونکہ یہاں تو الاسٹیسٹی ہے نا تشیعوں میں, جو لچک ہے,
وہ اس کو بچا کے لے جاتی ہے ہر جگہ سے. بدترین حالات میں بنی امیہ بنی عباس کے ائمہ طاہرین جو حکمت عملی اختیار کی اس کے تحت پوری دنیا میں پھیلا دیا, کبھی بکھر جاؤ پھیل جاؤ, منتشر ہو جاؤ, دنیا بھر میں پھیل جاؤ. اب جہاں بھی جو گیا محبت اہل بیت دل میں لے کر گیا کہ نہیں گیا, دیے جلائے کہ نہیں جلائے. ابھی ایک چینل پہ میں نے ذکر کیا تھا قوالی کے حوالے سے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ میں چینل پہ آتا ہوں, شاید سب سے کم میں ہی آتا ہوں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کروڑوں لوگوں نے دیکھ لیا اور سن لیا میری بات کو کہ قوالی کس نے ایجاد کی تھی, قوالی کس کی ایجاد ہے. بھجن گانے والے سے ہندوؤں کو سب کو کلمہ پڑھایا تھا, اب ان کی روزی روزگار یہی تھا اور کچھ کام ہی نہیں جانتے تھے معاشرے میں, کرتے کیا. لہٰذا ان کو مولا کی منقبت یاد کرائی گئی کہ تم یہ پڑھا کرو منقبت. اسی لیے ہر قوال شروع کرتا ہے قول سے, من کنت مولا, اس کے بغیر اس کی قوالی نہیں ہوتی. اسے قول سے قوال نکلا ہے. وہ جو ایک بدنما ڈاکٹر بیٹھتا تھا, اب دنیا میں وہ کہتا تھا نا نہیں قوال تو یہ, اس کو مانا پتا ہے مگر چھپاتا تھا کہ قوال کا معنی ہے قول سے. قول یعنی بہت زیادہ قول پڑھنے والا قوال, جیسے علام طلاب, یہ صیغہ مبالغہ ہے قوال. لہذا بہت زیادہ قول پڑھنے والا, تو لہذا اب جتنا وہ روکا گیا جہاں جہاں ایک ایک جانسار جاتا تھا محبت اہل بیت کے بیج بوتا چلا جاتا تھا. بہت وقت ہو گیا آج, لیکن میں کیا کروں کہ یہ بھی کم ہے, یہ اس موضوع کے لیے یہ بھی کم تھا. مگر بہرحال پھر بھی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت دیر لگی یہاں تک لانے میں. مجھے تو یہ یاد رکھے گا کہ یہ اس کو جب تاریخ کے پیرائے میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کی ثابت قدمی میں اضافہ ہو جائے گا کہ بابا کوئی نیا مسئلہ نہیں, کچھ نہیں ہونے والا, ہم ثابت قدم میں کھڑے رہیں گے. یہ آج کی بات نہیں, یہ وہی حق و باطل کا مارکا ہے جو جاری ہے. حق و باطل کا وہی مارکا عہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ کربلا آج بھی ہے, فوج یزید آج بھی ہے. بس عزم حسینی کی ضرورت ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ میدان کے لوگ ہیں نہیں, بھاگتے ہیں سرپٹ. ابھی بھاگ گئے نا, آدھے سے زیادہ بارڈر پار کر کے بھاگ گئے, کہاں گئے, بیاؤ لڑو نا. ابھی تو پاک افواج نے ہماری پورا حملہ بھی نہیں کیا, ایسی جس کو کہتے ہیں وہ آپ کی زبان میں کہ ابھی تو صرف ہلکے ہلکے نمونے دکھانے شروع کیے, ٹیلر دکھانا شروع کیا تو بھاگنا شروع ہو گئے سرپٹ, سر پہ پاؤں رکھ کے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہ, شہروں کو کچھ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ڈٹ کے کھڑے رہو میدان میں, ان کے مقابلے میں کھڑے رہو, اللہ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, وعدہ ہے اللہ کا بھیجے گا. نہ اس ملک کو کچھ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ, بے فکر رہو. پاکستان ہمارے لیے بنا تھا, ہمارے لیے ہی رہے گا. ہم سے مراد کون, میں ہوں یا میرے سنی بھائی ہوں, ہم دونوں نے مل کر بنایا, ہم ہی دونوں رہیں گے, ہم ہی دونوں کا ملک ہے, آخر تک رہے گا. یہ خوارج کا فتنہ اٹھاتا یہ ختم ہو جائے گا, ختم ہونے والا ہے, اطمینان رہو. ہاں کچھ قربانی ہو, ایک تھوڑی سی قربانی کی ضرورت ہے جو دیں گے انشاءاللہ, مگر اس فتنے کو ختم کر دیا جائے گا. اب پتہ کیا ہے, اب وہیں لاتے ہیں, آپ کربلا میں لاتے ہیں. کتنے قسم کے لوگ قتل حسین پر جمع ہوئے, سب کے سب بنو امیہ کے حامی نہیں تھے, وہ لوگ بھی تھے جن کے باپ دادا کو علی نے بدر و احد میں مارا تھا. لہذا کہتے تھے کہ آج موقع ملا اولاد علی سے بدلہ لینے کا. کتنے قسم کے مفتی تھے دین فروش کہ جن کو زر و جواہر دے کے خریدا گیا تھا. 700 مفتیوں نے زر و جواہر کے عوض فتویٰ دیا تھا قتل حسین کا. معاذ اللہ, معاذ اللہ, حکومت کے باغی ہے, لہذا اس کا قتل جائز ہے. تو جو لوگ حسین کے قتل کو جائز سمجھتے ہو, آپ کی کیا حیثیت ان کے سامنے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ کے پس منظر میں دیکھا کرو نا ان باتوں کو. جو قتل حسین کو اپنے لیے ثواب سمجھتے ہو, جو علی کو قتل کر کے جنت میں جانے کا خواب دیکھتے ہوں, وہی تھا نا برین واشنگ تھی نا ان کے ذہنوں میں. کیا بٹھا دیا گیا تھا, یہ بٹھا دیا گیا تھا ان کے ذہنوں میں. جیسا علی کو مار کے خوش ہوتا تھا کہ اب میں جنت میں جاؤں گا, اور ہر ایک نے اتنے زخم ایسے تھوڑی تھے حسین کے جسم پر, 1900 سے زیادہ زخم تھے مولا کے, ممکن ہے اس سے زیادہ. لیکن میں تاریخ میں یہ عدد پڑھا ہے کہ 1900 کے قریب, یعنی لگ بھگ اتنے زخم تھے جسد مطہر جس میں مطہر حسین پر. تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، برچھیوں کے، بھالوں کے، اور تیر تو اتنے تھے اتنے تھے کہ جس میں اثر نظر ہی نہیں آتا تھا سوائے تیروں کے. مگر طاقت کیا تھی حسین میں کہ حسین تو کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا تھا کہ زلجنہ سے نیچے گرائے. امیر مختار نے جب حرملہ ابن کاہل اسدی کو گرفتار کیا اور جب یہ خبر آئی ہے، منہال ساتھ بیٹھے ہیں، اور جب منہال نے جیسے ہی سنا کہ حرملہ گرفتار ہو کیا رہا ہے، تو فوراً مختار سے کہا، مختار تجھے مبارک ہو حرملہ کی گرفتاری کا. کہ ہاں ٹھیک ہے، مبارک حرملہ پکڑا گیا، لیکن آپ اتنے تعجب سے اتنے بھی قاتل پکڑ کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اتنے تعجب، اتنی خوشی کا اظہار کیوں کیا؟ کہا کیوں نہ کرو، اس لیے کہ جب تو نے ابن سعد، شمر ذوالجوشن اور ان کے سر بھیجے تھے امام سجاد کی خدمت میں، تو میں وہاں موجود تھا، امام نے سجدہ شکر کیا تھا، بنی ہاشم کی خواتین کو بالوں میں تیل ڈالنے کا حکم دیا تھا، حلوہ پکانے یعنی شیرینی پکانے کا حکم دیا تھا، مدینے میں پہلی بار ہاشمیوں کے گھر سے میٹھا دھواں اٹھتے لوگوں نے دیکھا نہیں، جس میں خوشبو مٹھاس کی تھی، دھواں اٹھتے دیکھا تھا، اتنا خوش تھا میرا مولا. اور میرے مولا نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بتا کہ حرملہ گرفتار ہوا کیا. مومنوں یاد رکھو، جیسے غم امام کے حکم سے ہے نا، خوشی بھی امام کے حکم سے، اپنی مرضیاں داخل نہ کرو. 8 ربیع الاول کو سورج غروب ہوا، سید سجاد کی عید شروع ہو گئی، عید زہرا شروع ہو گئی. زیادہ بکرات نہ بنا کرو کہ نہیں عید کے دن یہ کریں گے، عید کے دن وہ کریں گے، ہم تو پیدا ماتم کرنے کے لیے. نہیں، ہم پیدا اپنے مولا کی اطاعت کرنے کے لیے ہوئے. جس دن میرا مولا خوش ہے ہم خوش ہیں، چاہے میرے گھر میں جنازہ ہو. جس دن میرا مولا غمگین ہے میں غمگین ہوں، چاہے میرے گھر میں عید ہو. سمجھ میں آگئی بات؟ اتنا کافی ہے، زیادہ اپنے عقلی گدے نہ لڑاؤ. لہذا 9 ربیع الاول کیا ہے؟ عید زہرا، عید شجاع، عید جشن تاج پوشی امام زمانہ. اور 10 ربیع الاول کو ایک جگہ مجھے مجلس پڑھنے کے لیے بلا رہے ہو، اتنا بھی نہیں معلوم تمہیں کہ 10 ربیع الاول مرگ یزید ہے؟ یزید واصل جہنم ہوا ہے 10 ربیع الاول کو. کم از کم اس دن تو 9 10 تو مجلس نہ رکھو، رکھتے لوگ دھڑلنے سے رکھ رہے ہیں، انہیں کیا لگا ہوا ہے پوسٹر، مجھ جیسے لوگ بکتے ہیں بکتے رہے. آنے والے تو سب آئی جائیں گے، پڑھنے والے بھی آ جائیں گے، سننے والے بھی آ جائیں گے، مگر ہم بھی رکتے نہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات. کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے ٹوکا کب تھا، ہم تو ہمیشہ ٹوکتے ہیں بھائی کہ نہ کرو ایسی تاریخوں میں، ہم خود بھی نہیں پڑھتے. خیر، تو اس وقت منہال کہتے ہیں امام کے لبوں پر ایک جملہ تھی، یہ بتاؤ کہ حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں. تو بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اب علی میرے مختار نے حرملہ بلایا، مشکیں کسی ہوئی اس کی، باندھا ہوا اس کہ ملعون تو نے ایسا کون سا ظلم کیا کربلا کہ میرا امام تیرے انجام کی تمنا کر رہا ہے. سر جھکا کے یہ ملعون کہتا ہے کہ رہنے دے، چھوڑ اس بات کو، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر لے، اس کو چھوڑ کے میں نے کربلا میں کیا جی. کہ نہیں، تجھے بتانا تو پڑے گا. حکم دیا، اس پہ تازیانے برساؤ، کوڑے برسانا شروع کیا. کہتا ہے سنا امیر، جب مجھے پسر سعد کا حکم، ابن زیاد کا حکم ملا کہ کربلا میں ابن عمر ابن سعد کے ساتھ پیوست ہو جا، تو میں اپنی ترکش میں 6 تیر لے کر گیا تھا، اور ان 6 تیروں کو میں نے کئی دن تک زہر میں بجھایا تھا. 3 تیر میرے خالی گئے، 3 تیروں نے بڑا کام دکھایا تھا. پہلا تیر میں نے اس وقت مارا تھا جب سقائے حسینی، علمدار حسینی مشکیزہ بھر کے واپس جا رہا تھا. بنا اس پر ہے کہ مختصر تھا، پڑھوں مسائل، وقت بہت ہو گیا، تو بس آپ سنتے رہیں، تفصیل سے کبھی سنا دوں گا. کہتا اس وقت مارا تھا جب بازو قلم ہو چکے تھے، علمدار فوج حسینی مشکیزے پر چھایا ہوا تھا، اور گھوڑے کو ایڑ دے رہا تھا کہ کسی طرح مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے. میں نے قریب آ کر ایسا تیر مارا تھا، مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گئے. بس مشکیزے کا پانی بہنا تھا کہ عباس نے اپنے رہواب کو واپسی کا حکم دیا کہ اب واپس مڑ، خیموں کی طرف کہاں جاتا ہے. اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ دوبارہ پانی لانے کی کوشش کروں.
امیر مختار اور دیگر جو دربار میں موجود ہیں اپنا منہ پیٹنے کا دوسرا ظلم بتا, دوسرے تیر کا حال بتا, کہ امیر مجھے قتل کر دے, دوسرے تیر کا حال نہ سن, پھر برساؤ اس پر گھوڑے, بتا دوسرے تیر. دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین ایک ایسے مجاہد کو لے کر آیا تھا جس کے ہاتھ میں نہ تیر تھا, نہ تلوار, نہ تبر, نہ نیزہ, نہ برچھی. اس نے تو صرف زبان سے حملہ کیا تھا, ننی سی خشک زبان کو ہونٹوں پر گھیرا تھا, اور ادھر لشکریوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے, منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے. ابن سعد کے سر پہ پہنچ گئے تھے کہ اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے, ورنہ ابھی یہی تلوار چلتی ہے. مجھے بلایا تھا ابن سعد اور بولا ایسا کام کر, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. میں نے وہ تیر سوئے شوبہ کمان میں رکھ کے چلایا تھا, اس بچے کی گردن کا نشان, اور میرے تیر کا لگنا تھا کہ ننی سی جان اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. یہاں بھی میں نے اختصار سے کام لیا ہے. آپ بس امیر مختار پھر اپنا منہ پیٹتا ہے, ماما پھینک دیتا ہے, ملون تجھے ننے سے شیر خار پہ ترس نہ آیا. تیسرے تیر کا حال سنا, کہتا ہے امیر جو سلوک کرنا ہے میرے ساتھ کر دے, مگر تیسرے تیر کا حال نہ سنا, اس کی کھال اتار دو, نہیں بتاتا. سن امیر, تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرا کا لال گلجنا پہ ڈگمگا رہا. اتنے تیر تھے حسین کے جسم اتھر میں کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا. ابن سعد نے مجھے بلا کے حکم دیا, ایسا کام کر کہ حسین گھوڑے سے گلجنا سے نیچے آ. کہ میں نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا, حسین کے قریب آیا, تیر ماروں تو کہاں ماروں, کوئی خالی جگہ نہ تھی. میں نے کئی چکر لگائے حسین کی سواری کے, بالآخر پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر آئی. بس میں نے بالکل سامنے سے آ کر قریب سے اپنا آخری تیر پھینکا ہے حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کر, میرا آخری تیر حسین کی پیشانی میں اندر تک گڑ گیا. بس میرے اس تیر کا لگنا تھا حسین سے زلجنا پہ رکا نہ گیا. اب آخری جملے مجھ سے سن لو, کہ اس وفادار حیوان نے جب یہ دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے, ایسے تھوڑی زلجنا کا ذکر کربلا میں زندہ رہے گا, عزاداری میں زندہ رہے گا. اس وفادار حیوان نے جب یہ دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے, اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے, کم سے کم ہو جائے. اب جب حسین زین سے زمین پر تشریف لائے تو زمین پر نہیں تھے, تیروں پر مولدک تھا جس میں آتھا. اور میں نے کلرز کیا تھا, آج پورا جملہ سن لیجئے, تیر بھی نہ ہوتے جب بھی حسین زمین سے نہیں لگ سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب زلجنا سے نیچے آ رہے تھے, ماں زہرا گود پھیلائے میں, ماں فاطمہ گود پھیلائے بیٹھی تھی, آ میرے لال آ, تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.